الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استقبال رمضان مبارک کے سلسلے میں رمضان روزہ اور قرآن کے موضوع پر مجھے جو گفتگو اس وقت کرنی ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ اسلام میں چار بنیادی عبادات ہیں پانچ ارکان اسلام کو سب آپ جانتے ہیں ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ شہادت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر نماز روزہ حج زکات تو فور مورز آف ورشپ جو ہے وہ یہ ہے نماز روزہ حج اور زکات ان میں ایک تو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ دو کا ذکر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا بہت مرتبہ آیا بہت مرتبہ آیا اور دو کے طور پر آیا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یہ دو آئے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ زکات کے ضمن میں احکام قرآن میں سرے سے ہے ہی نہیں نصاب کیا ہے کس شخص پر واجب ہے اس کا کوئی حکم نہیں سوائے اس کے کہ زکات کے جو مصارف ہیں ان پر ایک آیت موجود ہے بس باقی یہ کہ کس پر ہے پھر یہ کہ نقد پر کتنی اونٹوں پر کتنی بکریوں پر کتنی وغیرہ وغیرہ کوئی حکم اس کا نہیں ہے قرآن مجید میں موجود پھر نماز کا معاملہ ہے تو جتنی مرتبہ تکرار سے حکم آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نماز کا کہیں پر پانچ اوقات کا ذکر اس طرح موجود نہیں ہے تعین کے ساتھ یہ سارا تعین ہوا ہے حدیث نبوی سے اور سنت رسول سے سجود کا ذکر ہے قیام کا ذکر ہے رکوع کا ذکر ہے لیکن ان کی ترتیب کہیں مذکور نہیں پھر یہ کہ وضو کا حکم کہیں ہے صلات خوف کا ذکر کہیں ہے اور اسی طریقے سے تیمم کا ذکر کہیں ہے پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا یہ دو جو رکن ہیں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اگرچہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی باقی جو ہے حج دو رکو سورہ حج میں ہے دو رکو سورہ بقرہ میں ہے اس کے فوراً بعد جو آج ہم پڑھیں گے 23واں رکو پھر 24واں 25واں رکو حج پر مشتمل ہے احکام حج اور یہ کہ ایک ذکر جو ہے سعی بین صفا والمروہ وہ اسی سورہ بقرہ میں 19واں رکو کے آخر میں آ گئی ہے اسی طریقے سے حج کی فرضیت کی آج سورہ آل عمران میں ہے یہ گویا کہ منتشر آپ کو مل رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ صوم کی عبادت وہ ہے، ایک تو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ جوڑا وہ ہے، نماز اور روزہ، نماز اور روزہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، زکات ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہوگی، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہوگا، ہر مسلمان کے لیے جو عبادات آئی ہیں وہ ہے نماز اور روزہ، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے جو فرض کے درجے میں ہے وہ ہے نماز اور روزہ، اور روزہ اس اعتبار سے انتہائی منفرد ہے کہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں اس کا مکمل بیان یکجا موجود ہے. یہ معاملہ جیسا کہ بتا چکا ہوں، نہ نماز کا ہے، نہ زکات کا ہے، نہ حج کا ہے، روزے کا ہے، 6 آیات ہیں کل، لیکن احکام کیسے ہوئے، تدریجن کیسے نافذ ہوئے، اور اس کے تفصیلی احکام کب آئے، روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے لیے رمضان مبارک کیوں چنا گیا، رمضان کا کوئی خاص پروگرام روزے کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا نہیں، ساری باتیں جو ہیں ان 6 آیات میں. باقی تو آپ پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر سنیں گے تو کفارے کے ضمن میں کہیں ذکر آ جائے گا کہ روزے رکھے جائیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ یہ کہ یہ منفرد ہے اس اعتبار سے عبادت کہ 6 آیات کو آپ سمجھ لیں تو گویا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے بارے میں، اور رکن بھی وہ کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بارے میں آپ کی معلومات مکمل ہو جائے. اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان 6 آیات کو ہم تلاوت کر لیں. آپ کے پاس جو جار ورقہ دیا گیا ہے آپ نکال لیجئے اور ایک رواں ترجمہ کر لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے، پھر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صفحہ 2 ہے، 3 پر اس کا ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، تم پر واجب کیا گیا ہے روزہ رکھنا. صیام کے بارے میں مغالطہ ہے لوگوں کو، شاید یہ صوم کی جمع ہے اس لیے روزے فرض کیے گئے، یہ غلط ترجمہ ہے. صیام بھی مصدر ہے، جیسے قام یقوم قوما و قیاما، صام یصوم صوما و صیاما، یہ دونوں مصدر ہے، صوم بھی اور صیام بھی. تم پر روزہ رکھنا واجب کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ وہ واجب کیا گیا تھا ان پر کہ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ گویا کہ روزہ فی نفس ہی، روزے کی حکمت کیا ہے، تقویٰ. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو مریض یا سفر پر، فعدت من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو، اور یہاں محذوف ہے پھر بھی روزہ نہ رکھیں، نہ سفر پر ہو نہ مریض ہو پھر بھی روزہ نہ رکھیں، تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا. فمن تطوع خیرا، پھر کوئی اگر اپنی مرضی سے خیر چاہے، مزید خیر چاہے، مزید نیکی چاہے، فہو خیر اللہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے. ایک کی بجائے 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کی آداد مرضی کے اوپر ہے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے ایک روزے کا. وان تصوموا خیر لکم، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور یہ ہدایت بھی بینات من الہدا والفرقان، بڑی روشن از خود واضح آیات کی شکل میں، اور وہ جو فرقان بھی ہے، جو فرق کر دینے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، خیر و شر کے درمیان. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو یا جو کوئی بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو، اس پر لازم ہے روزہ رکھنا. ومن کان مریض ولا سفر. اب دیکھیے یہاں پر ایک تکرار ہو رہی ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو بھی، انڈر لائن کر لیجئے، اس میں ذکر کروں گا اپنے بعد میں بیان میں. تو جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. ولتکمل العدۃ، لیکن لازم ہے کہ اب تعداد پوری کرو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تکبیر کرو اپنے رب کی اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. ولعلکم، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کر سکو. اس تشکرون کو بھی انڈر لائن کیجیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، جہاں اور جب پکارے. یہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، جہاں بھی اور جس وقت بھی وہ چاہے مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرے حکم پر چلے، میری دعوت قبول کرے، میرے احکامات پر عمل کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین پختہ رکھے. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ آخری کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ وَإِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزل لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یہ خیانت تختارون کو بھی ذرا انڈر لائن کر لیجیے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، رحمت نازل کی، معافا انکم، اور معاف کر دیا تمہیں. فلانا باشرو ہننا، تو اب ان سے تم مباشرت کر سکتے ہو اپنی بیویوں سے. وقتہ ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو جو کچھ کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اپنی بیویوں سے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری تمہارے لیے ظاہر ہو جائے رات کی سیاہ دھاری سے، فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد، اور دیکھو عورتوں سے اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب بھی مت پھٹکو. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. چوری نہ کرو، رشوت کا معاملہ نہ کرو، باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، غبن کرنا. ولا تدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی اپنے مال کو ذریعہ بناؤ حکام رسی کا کہ حکام تک پہنچ جاؤ. یہ تاکلوا فریق من اموال الناس بالاثم، تاکہ تم گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو. وانتم تعلمون، اور یہ تم جانتے بوجھتے کرو. یہ چھ آیات ہیں، ان کی طرف ریفرنس آئے گا بعد میں بار بار. اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس صوم کے لفظی معنی سمجھ لیں. صوم کہتے ہیں الانساک، رک جانا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور مباشرت سے رکنا. یہ صوم، پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ عرب میں صوم کا کوئی رواج نہیں تھا. اہل عرب بنی اسماعیل جو ہے وہ صوم کی عبادت سے سرے سے واقف ہی نہیں تھے. باقی عبادتیں بگڑی ہوئی شکل میں ان کے ہاں تھی، نماز بھی تھی اگرچہ اس میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں کٹ بجاتے تھے، لیکن نماز کا نام سے عبادت موجود تھی. حج کی عبادت تو پوری موجود تھی ان کے ہاں، طواف بھی تھا. اور صرف یہ انہوں نے فرق کیا تھا کہ ہم قریش ہیں، ہم تو اصل میں حرم والے ہیں، تو ہم حرم سے باہر، عرفات کیونکہ حرم کی حدود سے باہر، وہاں نہیں جائیں گے. وہ جا کر مقیم ہو جاتے تھے وہاں پر منا کے اندر، اور عرفات نہیں جاتے تھے. باقی یہ کہ طواف بھی تھا، قربانیاں بھی تھی، سب کچھ تھا. زکات صدقات کھلانا لوگوں کو کھانا یہ سب بھی ان کے ہاں تھا، لیکن صوم کا کوئی تعلق ان کے ہاں نہیں تھا. بلکہ آپ دیکھیں گے پورے مکی قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، لیکن لفظ موجود تھا. یہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اس کا پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کے اندر خانہ جنگیاں ہوتی تھیں، جنگ و جدل اور چھاپا مار جنگ ہو رہی ہے، گئے کسی قبیلے پر دھاوا بولا، مارا لوٹا بھاگے، اس طریقے سے ان کی گویا کہ یہ ان کی عام معاشرت تھی. اس کے لیے انہیں تیز سواری کی ضرورت تھی. ان کی جو عام سواری اونٹ جو ہے وہ ویسے تو ان کے ماحول کے ساتھ بہت مناسبت رکھتا ہے، سیرا کا جہاز کہلاتا ہے، کہ اس کو اگر سات سات دن پانی نہ ملے تب بھی اسے پرواہ نہیں، اس کے اندر ایک تھیلی ہے وہ پانی اس میں سٹور کر لیتا ہے. کسی طریقے سے ایک ہفتے بھر اسے کھانے کو کچھ نہ ملے، یا یہ کہ صرف ببول کے پتے یا ببول کے جو کانٹے ہوتے تھے، گردن اونچی ہے، اونچا کیا سر اپنا اور وہاں سے لے کے کوئی تھوڑا سا ناشتہ کر لیا، اللہ نہ کر سکتا. لیکن رفتار اس کی نہیں تھی، جبکہ انہیں لڑائی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی. وہ گھوڑا جو ہے ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن گھوڑا نازک جانور تھا، ان کے ماحول کے ساتھ، ان کے موسم کے ساتھ موافقت نہیں تھی. وہ بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، پیاسا نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ گرم لو کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. نازک جانور ہے، اس کی ایک کمکنت ہے، اس کی ایک شان ہے. اب اس کو وہ ٹرین کرتے تھے، اسے بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، کیونکہ جنگ کی حالت میں اگر بھوک کی وجہ سے گھوڑا جی ہار جائے تو گھوڑا کی اصل موت تو جائے وہ سوار کی ہوگی، گھوڑے کا کیا ہوگا؟ پیاس کی وجہ سے ہمت ہار جائے تو مارا گیا سوار. اسی طریقے سے سخت جو گرم لو وہاں چلتی تھی، جسے وہ کہتے تھے باد سموم، تو باد سموم کو جو ہے ایک بدو جو ہے وہ تو اپنا اترا جو ہے اس کا جو کپڑا ہے اس سے لپیٹ لیتا تھا اپنا پورا منہ، ناک بھی ڈھک لی، منہ بھی ڈھک لیا، سب سوائے آنکھوں کے باقی. لیکن یہ کہ گھوڑے کے لیے کیا کریں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی تو گھوڑے کا منہ سیدھا ادھر اس رخ پر کر کے کھڑا ہو جاتا تھا بدو، جہاں سے کہ وہ آگ بری، جسے قرآن میں کہا گیا فیہ نار فاحترقت، ایسی آندھی آئی جس میں آگ تھی، وہ باد سموم ہوتی تھی آگ بری، تو اس کو اس کا سامنے تاکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو. ایسے گھوڑے کو وہ سائن کہتے تھے کہ اس وقت میرا گھوڑا جو ہے وہ روزے سے ہے، نہ اسے کھانے کو کچھ دیں گے، نہ اسے پینے کو کچھ دیں گے، اسے دھوپ کی سختی کا اور گرم لو کی سختی کا برداشت کرنے کا پابند کریں گے. اس کے لیے یہ لفظ عربی لغت کے اندر موجود تھا. اب دیکھیں اسلام میں یہ روزہ کیسے آیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا مکی دور میں کسی روزے کا ذکر نہیں. مدینہ حضور جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ دسویں محرم کا عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. حضور نے پوچھا یہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا کہ دس محرم کو اللہ تعالی نے ہمیں آل فرعون سے نجات دی تھی، ہمیں سمندر سے پار کر دیا تھا اور آل فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا تھا، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ نے اہل ایمان کو حکم دے دیا تم بھی روزہ رکھو، بلکہ ایک کی بجائے دو رکھو تاکہ یہودیوں سے امتیاز بھی قائم ہو جائے. تو نبی محرم اور دسویں محرم کے دو روزے اس وقت شروع ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد جو پہلی دو آیات ہیں وہ نازل ہوئی. اب یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ بدقسمتی سے جتنی بھی اس وقت کے ترجمے ہیں اردو کے اور تفسیریں ہیں ان میں نہیں پائیں گے. میرے نزدیک پہلی دو آیات کا تعلق روزے رمضان کے روزے سے نہیں ہے، بلکہ حضور نے تدریجن روزے کو فرض کیا ہے، کیونکہ عادی نہیں تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے شراب کے عادی تھے تو تدریجن اس سے شراب چھڑائی گئی ان سے، کہ پہلے سورہ بقرہ میں اس طرح یہ آیت آئے گی کہ یسرون کال خبر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، بس خلاص. اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس میں بتا دیجئے ان دونوں میں بڑے گناہ کی چیز بات ہے، لیکن یہ کہ کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان کا دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع سے بڑھ کر ہے، بس اس سے آگے کوئی حکم نہیں کہ چھوڑ دو. اس صحابہ نے تو وہ حالات کا رخ سمجھ لیا، اسی وقت چھوڑ دی شراب. لیکن ابھی حکم تو نہیں تھا، لہٰذا پیتے رہے، کچھ لوگ اکثر پیتے رہے۔ جس کو نجسا میں حکم آیا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، دیکھو نماز کے قریب نہ جایا کرو جب کہ تم شراب کے نشے میں ہو۔ اب یہ بھی بات آ گئی، اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی ہوا کا رخ یہ ہے، بہت سے لوگوں نے اب شراب ترک کر دی جو نماز سے ہمیں روک دیتی ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں جا کر آپ کو معلوم ہے کہ آخری حکم آیا کہ رجس من عمل شیطان میں سے ہے، یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، گندگی ہے، فاجتنبوہ، بعد آ جاؤ اس سے۔ اور پھر اس کے بعد بڑا دھمکی آمیز انداز ہے، فانتم منتمون، اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی تمہیں تو پہلی بات پر باز آ جانا چاہیے تھا، دوسری بات پر آ جاتے ہیں، اب آتے ہو کہ نہیں؟ اب سب کے سب ہیں وہ چھوڑ دیا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ طریقہ ہے تدریجن کوئی احکام نافذ کرنے کا۔ تو روزے کی عبادت سے تمہیں واقف ہی نہیں تھے، تو پہلے تو یہ دو روزے، پھر حضور نے حکم دیا، اور یہ دو آیات ابتدا کی جو ہیں وہ در حقیقت اس سے متعلق ہیں کہ تم ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ جو ہے ہر اسلامی کیلنڈر جو لونر منتھ ہے، قمری مہینہ، اس کی 3 تاریخوں کو روزہ رکھ لیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ کہ مئی میں بھی آ سکتا ہے تو دسمبر میں بھی تو آئے گا نا، تو آہستہ آہستہ جو تباہیں ہیں اس کی خوکر ہو جائیں گی۔ اگر ایک دم 30 روزے فرض کر دیے جاتے اور مئی کا اور جون کا روزہ آ گیا ہوتا تو جانتا بن جاتا، لہٰذا تدریجن۔ اور اس میں ایک خاص بات کیا رکھی کہ ایک تو اجازت یہ رکھی کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لو، 13ویں، 14ویں، 15ویں کی بجائے۔ ایک اور رعایت اضافی رکھی کہ اگر تم سفر پہ بھی نہیں ہو، بیمار بھی نہیں ہو، پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کا فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ البتہ تم دو کو کھلاؤ، 4 کو، 10 کو تو بہت اچھا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن دیکھو بہتر یہی ہے اگر تم سمجھو وان تصوموا خیر لکم، یہ ترغیب کا انداز آ رہا، ترغیب کا انداز آ رہا، لعلکم تتقون، تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب ان دو آیات سے متعلق میری ایک تاریخ ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، یہ مڈ 50s کی بات ہے، بلکہ 53 یا 52 کی بات ہوگی، میں اسی وقت سے درس قرآن جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور جمعیت کے زمانے میں بھی میرا درس قرآن بہت ہی پسند کیا جاتا تھا۔ تو میں جب اس آیات پر پہنچا تو میرے ذہن نے کہا کہ یہ دو آیات رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نمبر ایک تو کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تو گنتی کے چند دن 30 دن گنتی کے چند دن نہیں ہوتے، اور عربی کا قاعدہ ہے معدودات کے وزن پر اسے کہتے ہیں جمع قلت، 9 سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یہ یقیناً رمضان کے روزے سے متعلق نہیں۔ پھر تکرار ہو رہی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر رمضان کے ذکر میں بھی فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو بیک وقت جو ہے یہ تکرار، یہ تو کلام کے حسن کے منافی ہے۔ تو یہ میرا خیال تھا، لیکن ظاہر بات ہے میں نے جتنی تفسیریں دیکھی، وہ تفہیم القرآن ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کے اندر یہی تھا، اردو کے تراجم میں تفاسیر میں کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ میری خوش قسمتی کہ جیسے مولانا مودودی کا پرچہ تھا باہنامہ ترجمان القرآن، تو جماعت اسلامی ہند جب علیحدہ ہو گئی پارٹیشن کے بعد، یہ جماعت اسلامی پاکستان علیحدہ، جماعت اسلامی ہند علیحدہ، تو ان کا پرچہ شروع ہوا زندگی کے نام سے، اور اس کے مدیر تھے عروج احمد قادری رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا ایک مضمون میں نے دیکھا، انہوں نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرتے ہوئے، اور اللہ انہیں معاف کرے، استحضاء کے انداز میں کہا کہ یہ کیسی بچدانہ سی بات کہہ دی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری نے کہ یہ پہلی دو آیات رمضان کے روزے سے متعلق نہیں۔ انہوں نے تو استحضاء اور تنقیدن کہا تھا، اور مجھے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، میرا جو پہلے سے خیال تھا اس کو میری تائید، اور تائید بھی کس کی؟ مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری بیہقی وقت، حدیث محدث ہونے کے اعتبار سے اور فقیہ ہونے کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو میری رائے پختہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب بعد میں میری رسائی ہوئی جو عربی جو تفاسیر ہیں، تفسیر کبیر خاص طور پر امام فوزی، وہاں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اس صنف میں یہ رائے موجود ہے، تو کیا ہو گیا ہمارے اردو مترجمین کو اور مفسرین کو، ان میں سے وہ بھی ہے
کہ جو نظم قرآن کے بہت بڑے مدعی ہیں، بابا نظم قرآن کا تقاضا ہے کہ یہ تکرار لفظی جو ہے فوری طور پر اس طرح، یہ تو کلام کا ہے نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضہ، جب اس سے آگے چل کر مناسک حج آئے وہاں پھر آیا ایام معدودات، فذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ. یعنی جب یوم نہر ہو گیا اور سارے جو اصل کام تھے ہو چکے، یہ عرفات کا قیام بھی ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، حلق ہو گیا، قربانی ہو گئی اور رمی جمار ہو گئی، اس کے بعد نہا دھو کر اب وہ عید کے لیے، گویا کہ وہاں عید جو ہوتی ہے وہ طواف کی شکل میں، طواف زیارہ. تو اس کے بعد جو ہے ایام معدودات، تم ٹھہرو مزید وہاں پر اور ذکر کرو اللہ کا منا میں، اور وہ کیا ہے؟ تین دن. اور ان میں بھی رعایت ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اگر تین دن پورے نہ کرے، کوئی دو دن قیام کر کے آ جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. فمن تاخر فلا اسم علیہ، جو پورے تین دن کرے اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایام معدودات کی شرح اس قدر قریب موجود ہے، 25ویں رکوع کے اندر وہ آیت موجود ہے جس میں ایام معدودات کا لفظ آیا. پھر بھی میں حیران ہوں کیا ہوا ہے، خاص طور پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا مودودی صاحب کے بارے میں، کہ کیوں یہ بات ان پر نہ کھلی. تو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہاں مجرد روزے کا ذکر ہے، اور تین روزے جو حضور نے رکھنے جو ہے، آپ نے کہا تھا کہ رکھو 13ویں 14ویں 15ویں، اور بعد میں بھی یہ حضور ہمیشہ رکھتے رہے ایام 20 کے روزے. 20 جو ہے ابیس کی جمع ہے، یہ جو 13ویں 14ویں اور 15ویں راتیں ہیں یہ روشن ہوتی ہیں، ابیس روشن سفید راتیں، چاند جو ہے تقریباً پورا ہوتا ہے، 13ویں کو بھی 15ویں کو بھی 14ویں کو تو ہے ہی 14ویں کا چاند. تو ان کے دنوں کو کہتے ہیں ایام 20. تو ایام 20 کے یہ تین روزے حضور بعد میں بھی ہمیشہ رکھتے رہے، اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، لیکن وہ پھر نفل کے درجے میں. لیکن یہ ہے کہ شروع میں روزے سے ان کو عادی بنانے کے لیے یہ شکل کی گئی کہ ہر مہینے میں تین روزے، اور ان میں بھی اس کو کہتے ہیں وجوب علی الخیار، ایک ہے وجوب علی العین، ایک چیز واجب ہے، ایک چیز واجب ہے عین، یہی کام کرنا ہے. ایک ہے علی الخیار، اختیار دے دیا گیا آپ کو، چاہے تو روزہ رکھ لو چاہو نہ رکھو، اگر تمہاری طبیعت بالکل نہیں مان رہی ہے تو نہ رکھو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ بھی ابھی انہیں چونکہ ابھی عادی بنانا تھا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ روزے کی حکمت کیا ہے تو یہ یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ہے ان پہلی دو آیات کا مطلب. اب اس میں جو اصل چیز جو ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صیام کا مقصد جو معین کیا گیا، مجرد روزہ، ابھی روزہ رمضان کو چھوڑ دیجئے، ذہن سے نکال دیجئے، مجرد روزہ، ابھی رمضان کا ذکر نہیں آیا، اگلی آیت سے آئے گا. مجرد روزے سے کیا حاصل ہے؟ تقوی. اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. تقوی کے لفظی معنی ہے بچنا. چھوڑ دیجئے، کھڑے رکھیں. یہ جو وقا یقی وقایتن آتا ہے، یہ ہے کسی کو بچانا، دوسرے کو بچانا. وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. اس سے باب افتعال میں ارتقا بنتا ہے، ارتقا، واو کے مل گئے، ارتقا. ارتقا کے معنی بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، غیر اخلاقی حرکتوں سے بچنا، تاکہ آخرت میں آگ سے بچ جاؤ. چنانچہ پہلی جو آیت ہے حضور کی دعوت پر جو مشتمل ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کے 3رے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں تتقون کے معنی بچ جانا، اللہ کے عذاب سے بچ جانا. تو بچ جانا اس کا مفہوم ہے. تو فرمایا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کے اندر اس کا ایک نفس امارہ ہے، انسان کے اندر اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو حیوانی دائیات ہیں. بھوک لگتی ہے تو آدمی کہتا ہے کچھ بھی کھا لوں، حلال حرام سے بے پرواہ ہو، کیونکہ یہ اندھے ہیں دائیات، جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اچھا برا، یہ تو اپنی تسکین چاہتے، گریٹیفیکیشن جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، پیاس لگتی ہے ملنا چاہیے کچھ پینے کے لیے، کیا ہے کیا نہیں ہے، حلال ہے حرام چھوڑو. شہوت جو ہے برنگیختہ ہو گئی ہے تو اس کی تسکین ہونی چاہیے، گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، اس سے کوئی بحث نہیں. تو یہ جو ہے جسے فرائیڈ نے کہا ہے اِد یا لیبیڈو، اور میں فرائیڈ کا اس اعتبار سے بہت فائل ہوں، اگرچہ اس کا فلسفہ بحثیت مجبوری تو بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جو انسائٹ اللہ نے دی تھی اس کم وقت نے، انسان کی باطنی شخصیت کا مشاہدہ بہت صحیح کیا. ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، ایک ہے باطنی شخصیت، اس نے تین لیولز معین کیے، تین لیولز، اِد اور لیبیڈو. یہ ہے ہمارے جو نفسانی اور ہمارے حیوانی خواہشات ہیں اور تقاضے ہیں. پھر ایگو، خودی، ایگو خودی، اس خودی میں اور اِد اور لیبیڈو میں جنگ چلتی ہے. ہماری خودی یا انا یا سیلف، یہ چاہتی ہے اپنا کنٹرول، اور ہمارا نفس چاہتا ہے اپنا کنٹرول. یہ کشاکش ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے، یہ کشاکش باطنی کشاکش ہے. تیسرے لیول کو اس نے سپر ایگو کہا ہے، لیکن اسے وہ صحیح نہیں سمجھ سکا. ہمارے ہاں پہلا جو لیول ہے وہ نفس ہے، نفس امارہ، وہ بالکل صحیح دیکھا ہے، اس نے صحیح سمجھا ہے. دوسرا لیول قلب ہے، اور تیسرا روح ہے، روح ربانی جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو یہ تین، لیکن میں نے جو کہا تھا کہ میں اس کا بہت قائل ہوں کہ یہ جو اس کے اندر ایک گہری بصیرت تھی کہ ہی کوڈ سی دی تھری لیولز آف انٹرنل پرسنالٹی آف ہیومن بینگ، ہیڈن لیبیڈو اس کو کنٹرول کرتی ہے ایگو، یا پھر نہیں کر پاتی، اور اس ایگو کو بھی کنٹرول کرنے والی ایک اور شے ہے، وہ سپر ایگو ہے. بہرحال میں اس میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، میرے اپنے نظریات ہیں. لیکن یہ جو ہے اِد اور لیبیڈو یا نفس امارہ، ان نفس الامارہ بالسوء، اور خودی، ان کے درمیان کشاکش ہے. یہ جو نفس امارہ ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور آپ کی خودی ایک سوار کے مانند ہے. اگر تو گھوڑا جو ہے وہ بہت تکڑا ہے اور سوار بیچارہ کمزور ہے، تو سوار تو گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، جدھر چاہے گا پٹک دے گا، کسی کھائی میں گرائے گا، جو چاہے گا کرے گا. اور اگر سوار تکڑا ہے اور اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے گھوڑے کو کسا ہوا اپنی رانوں کے درمیان، اور گھوڑا محسوس کر رہا ہے جاندار سوار میرے اوپر کوئی سب جو بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ بہت بڑا ایسٹ ہے، وہ گھوڑا بہت بڑا ایسٹ ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے گا. اسی وجہ سے نفس کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ یہ سراسر سر ہے، نہیں، فقط نہیں، یہ رحمانیت کا تصور ہے. رحمانیت میں نفس کشی ہوتی ہے، سیلف اینیہیلیشن، کچل دو اس نفس کو، کچل دو، کچل دو، کچل، نہیں نہیں نہیں، اسلام میں ضبط نفس ہے، نفس کو کنٹرول کرو، یہ تمہارے کنٹرول میں ہو، گھوڑا جو ہے وہ تمہارے کنٹرول میں، تم گھوڑے کے کنٹرول میں نہ آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ ایکسرسائز کی ضرورت ہے، وہ ایکسرسائز ہے، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، حلال چیز بھی موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اچھا پیاس لگی ہوئی ہے، آخر آج کل جو روزے ہیں، اس سے پہلے جو ہے مئی جون جولائی کے بھی تو روزے آئے تھے نا، میڈیکل کالج جب میں پڑھتا تھا تو مئی جون کے روزے تھے، تو یہ روزے کتنے سخت ہوتے تھے. پانی پینے کے لیے موجود ہے، ہر شے ہے، گھر گئے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، جسم میں سے پانی بہت نکل گیا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہے، کالج سے چلے ہیں سائیکلنگ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پانی موجود ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کا حکم ہے. ایک شخص کی شہوت جو ہے وہ ابھرتی ہے، نہیں کر سکتا، بیوی موجود ہے لیکن نہیں. یہ کنٹرول کی ایکسرسائز، یہ ایکسرسائز کے لفظ کو نوٹ کر لیجیے، ایکسرسائز. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرمی کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، جنگ جو ہے آج گن لیں اگر 57 برسوں میں کتنے دن جنگ ہوئی ہے، اور یہ ارب ہاں ارب ہاں ارب ہاں ارب ہاں روپے جو خرچ ہوتے ہیں، تو کتنے دن ہماری فوج لڑی ہوئی کل، لیکن یہ ایکسرسائز انہوں نے کراتے رہتے ہیں تاکہ چاپ و چوبند رہے، ابھی نکل جاؤ سیراؤں کے اندر، ابھی نکل جاؤ ادھر جا کے ایکسرسائز کرو. تو یہ جو ہے در حقیقت ایک مشقت ہے، ایک ایکسرسائز ہے ضبط نفس کی. روزہ اور ضبط نفس، اس موضوع پر مولانا مودودی کا ایک بڑا عمدہ مضمون ہے. تو روزہ فی نفس سے ہی ایکسرسائز ہے ضبط نفس کے لیے، تاکہ خود ہی اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اس نفس امارہ کو کنٹرول کر سکے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ نفس جو ہے یہ کوئی بری شے نہیں ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. ہمارا تصور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان نفس کا آنے کا حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، وہ ان زوج کا آنے کا حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ روزانہ روزہ رکھے ہوتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، اپنی قبر بستر سے لگاتے ہی نہیں. حضور کو معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولا مخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی؟ انکا تصوم الدار وتقوم الليل، پوری رات جو ہے تم جو ہے کھڑے رہتے ہو، پورا ہمیشہ روزہ. بلا یا رسول اللہ، جھوٹ کیسے بولتے؟ لا تفعل، ہرگز ایسا نہ کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لذرك عليك حقا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے ملاقات والے آئے ان کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ادا کرو. تو حق نفس کا بھی ادا کرو. کھانے کو پیٹ مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر، یہ حلال سے کھا، حرام نہ کھا. اب پانی ہے پینا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شہوت ہے، جو منکوہ بیوی ہے اس سے اپنا تقاضا پورا کرو. لیکن یہ کہ یہ جو دن ہے، اب جو پہلے 3 دن تھے پھر 30 دن ہو گئے، اب آپ اس کو بحث کی مجموعی سمجھ لیجئے. یہ 30 دن کی ایکسرسائز جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم نے 30 دن حلال شے بھی نہیں کھائی، دن میں اللہ کا حکم نہیں، تو باقی 11 مہینے حرام سے تو بچاؤ. تم نے 30 دن دن میں پانی نہیں پیا، باقی حرام مشروبات سے تو بچو. تم نے 30 دن اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کی دن میں، تو اب یہ کہ 11 مہینے جو ہے وہ حرام کاری سے تو بچو. یہ ہے اصل میں تقویٰ، جو مقصود ہے روزہ فی نفس ہی، روزہ ایز سچ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا مقصود و مطلوب تقویٰ ہے، یا جسے ہم کہیں گے سیلف کنٹرول. ایک ہے سیلف اینیہیلیشن، وہ ہے رہبانیت، جس کو کہ اسلام میں روک دیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم بھی آیا ہے. ہاں، روزہ جو ہے یہ بھی ایک رہبانیت کی شکل ہے. الا الجہاد فی سبیل اللہ بھی آیا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ میں بھی ایک طرح کی رہبانیت ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن یہ رہبانیت نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو کچل کے رکھتے، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو جو انسانوں کی اقسام بیان کی ہیں وہ عجیب ہے. وہ کہتے ہیں انسان میں 2 چیزیں، اس کا ذکر میں بھی بعد میں کروں گا مختلف عہد سے. انسان میں ملکیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے. بہیمیت حیوانیت، ملکیت روحانیت. اب ایک شخص وہ ہے جس کی ملکیت کمزور ہے، بہیمیت بہت سٹرانگ ہے، وہ تو گیا دفاع ہوا مارا گیا غریب، وہ بہیمیت اسے کنٹرول کرے گی. ایک وہ شخص ہے جس کی روحانیت بہت، ملکیت بہت تکڑی ہے لیکن بہیمیت کمزور ہے، وہ نیک تو ہوگا تو خاص کام نہیں کر سکے گا. اس لیے خاص کام کرنے کے لیے فعال آدمی چاہیے نا، اس کے اندر جو ہے بھاگ دوڑ کا جذبہ ہونا چاہیے. اصل آدمی وہ ہے جس کی ملکیت بھی قوی ہو، بہیمیت بھی قوی ہو، پھر وہ کام کر سکے گا، نیکی کا کام کرے گا، حق کا بول بالا کرے گا. تو جیسے کہ گھوڑا بھی مضبوط اور سوار بھی مضبوط، تو اب بات باپ بنی نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ملکیت اور بہیمیت دونوں کا قوی ہونا، اور جن کے دونوں کمزور ہیں وہ تو بیچارے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کچھ بھی نہیں ان کی حیثیت. تو یہ تقسیم جو ہے شاہ صاحب نے کیا، بہت صحیح کی ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور کے اندر، حضور کے جسم مبارک میں جنت کے 30 مردوں کے برابر قوت تھی. بہیمیت کمزور نہیں تھی حضور کی، بہت مضبوط تھی، لیکن ملکیت اس سے کہیں بڑھ کر مضبوط تھی. وہ بہیمیت تو غلط کام نہیں کروا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ملکیت کے ساتھ ساتھ بہیمیت بھی بڑی مضبوط تھی، بہت طاقتور تھی. اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل شے کیا ہے، سیلف کنٹرول، ضبط نفس، اور اس کو اسلامی اصطلاح میں کیا کہیں گے، تقویٰ. بچ سکے حرام سے، غلط کام سے، برے کام سے، غیر اخلاقی کام سے، شریعت کے حدود توڑنے سے. اب آگے آئیے، اب روزے کی یہ عبادت اگر 1 مہینے کی بھی کرنی تھی تو کوئی سا مہینہ ہو سکتا، سارے مہینے اللہ کے. اس کے لیے خاص طور پر رمضان کیوں چنا گیا، اس کی حکمت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں، منطق والے کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، کسی کو ترجیح دے دینا بغیر کسی بنیاد کے ترجیح دے دینا، ترجیح کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مرجح ترجیح دینے والی شے. تو اللہ نے یہ چنا کیوں ہے رمضان مبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ ہے رمضان کا اور روزے کا اب تعلق جو ہوگا قرآن کا اور روزے کا تعلق.
اچھا اب اس میں سوچئے اس کے معنی کیا ہے. ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ رمضان مبارک کی ایک شب یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا, اس سے مراد یہ ہے آغاز ہوا. اور ایک مفہوم یہ ہے اور یہ زیادہ لوگوں کا ہے کہ رمضان مبارک کی اس مبارک شب لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا تک پہنچا دیا گیا. سمائے دنیا جو ہم سے قریب ترین آسمان ہے, سات آسمان ہیں اوپر تلے سات آسمان, تو سات آسمانوں سے بھی اوپر ہے جس کو لوح محفوظ ہم کہیں گے, جس کو کتاب المکنون کہا گیا ہے. انہو لفی ام الکتاب ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو مفہوم ہے کہ آغاز نزول قرآن حضور پر لیلۃ القدر میں ہوا جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں, یا پورا قرآن جو ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ میری زبان سے نکل گیا ہے, اس پر بعض علماء نے اعتراض بھی کیا ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ قرآن میں تین دفعہ آیا ہے, بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ, اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, چھپی ہوئی کتاب جس کو چھو ہی نہیں سکتے سوائے فرشتوں کے جو انتہائی پاک بات. انہو لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم, یہ قرآن تو ہمارے پاس ام الکتاب میں جو بہت بلند ہے وہاں ہے, وہاں سے نقل کر کے یہ قرآن مجید جو ہے اتارا گیا سوائے دنیا تک. اس کے لیے دو الفاظ سمجھ لیجئے. دیکھیے جیسے دو الفاظ آپ واقف ہوں گے, اعلام, وزارت اعلام, انفارمیشن منسٹری کو کہتے ہیں وزارت الاعلام, بتا دینا بس. ایک ہے تعلیم, تعلیم کے معنی کچھ اور ہے, سکھانا. دیکھو بھائی تم نے سمجھ لیا کہ نہیں, نہیں سمجھا تو پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں, پھر بھی سمجھ نہیں آیا پھر سمجھاتا ہوں. تو یہ تعلیم کسی اور شے کا نام ہے, اعلام بتا دیا آپ نے جو بتانا تھا تاکہ تم جانو تمہارا کام جانے. اسی طرح انزال اور تنزیل ہے, انزال دفتن کسی شے کو نازل کر دینا, اور تنزیل رفتہ 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 تدریجن سہج سہج نازل کرنا. تنزیل جو اعلام اور تعلیم میں ہے وہی انزال اور تنزیل میں ہے. یہ انزال کا لفظ آیا ہے لیلۃ القدر میں بھی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ انزال سے ماضی مجھول کا صیغہ ہے. لیکن حضور پر جو قرآن نازل ہوا 23 برس میں تھوڑا تھا, اس کے لیے لفظ تنزیل ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک, اے نبی اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے. تنزیل من رب العالمین, تنزیل تنزیل بار بار تنزیل کا لفظ آتا ہے. حضور پر بشکل تنزیل 23 برس میں نازل ہوا, اگرچہ اس کتاب مکنون سے اور وہ لوح محفوظ سے اور وہ جو ام الکتاب سے اس کو نقل کر کے اور سب آئے دنیا تک لے آیا گیا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, تمام انسانوں کے لیے ہدایت. جہاں ذرا ٹکراؤ ہے, سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور مجھے یاد ہے آپ سے دیر شاہ بعض حضرات نے نام سنا ہو, ایک شخص ہوتا تھا بڑا کٹر ہندو, بہت متعصب, دیانند سرسوتی, اس نے کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش, اس میں تمام مذاہب پر حملے کیے تھے. آریہ سماج کا وہ بانی تھا جو انتہائی متعصب ہندوؤں پر مشتمل ہے. ستیارتھ پرکاش کا 14 باب جو تھا وہ قرآن پر تنقید پر مشتمل تھا, اور سب سے پہلے تنقید اس نے کی تھی, یہ کیا بات تھی؟ وہ دلیل المتقین, جو پہلے سے متقی ہیں ان کو ہدایت. بھائی ہدایت تو ہوتی ہے غافلوں کے لیے, غلط کاروں کے لیے, گمراہوں کے لیے, جاہلوں کے. وہ دلیل المتقین, یہ مجھے آج تک یاد ہے. میں تو ابھی اس وقت 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا, لیکن ذوق تھا, شوق تھا, پڑھتا تھا, مطالعہ کرتا تھا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ھدی للناس کا جہاں قرآن یہاں, اور وہاں ھدی للمتقین. اپنی جگہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے.
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے علم کہیں سے کہیں پہنچ جائے، چاہے سائنس کہیں سے کہیں پہنچ جائے، چاہے فکر انسانی کہیں سے کہیں پہنچ جائے، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے کامل ہدایت نامہ قرآن. لیکن اس کی ہدایت سے صرف وہ فائدہ اٹھائیں گے جن میں تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ بچنا. اصل میں انسان میں جو ایک مورل سینس رکھا گیا ہے، بنفسی وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہمیں معلوم ہے، یو نو اٹ بائی اور نیچر، دس از گڈ دس از بیڈ، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون اسے اختلاف کرے گا؟ وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے؟ کوئی کہے گا؟ کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو صحیح راستہ بتانا اچھا ہے، اسے خام خواہ جو ہے بھٹکانے کے لیے اور الٹے راستے میں ڈال دینا برا ہے؟ کون اس سے اختلاف کرے گا؟ تو دیکھیے، اور نبی جو ہے اسی لیے قرآن اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا، معروف اور منکر، معروف جانی پہچانی چیز ہے، دیکھیے دیکھی کیا ہے. اس اعتبار سے جن لوگوں کی اخلاقی حس زندہ ہوتی ہے، وہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بدی سے ایک جو ہے بیزاری ہے اور نیکی کا ان کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ ہدایت چاہتے ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ بھینس کے آگے بیر بجائے جاؤ، ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور اس کے آنکھوں سے ویزا سمے امام جو ہے رسول ترا آئے لہم تفیض و من الدم مما عرفوا من الحق، جیسی چوٹ لگی دل پر جا کر وہ حق جو تھا اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہ نکلے. تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. تو جب انسان کے اندر کی شخصیت مر چکی ہو، اس کے اوپر حیوانیت اتنی مسلط ہو گئی ہو کہ خیر اور شر کا تصور بھی ختم ہو جائے، اس کے لیے قرآن میں کوئی فائدہ نہیں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. خیر اور شر کا احساس موجود ہو اور خیر کا انسان طالب ہو تو پھر قرآن ہدایت ہے. لیکن یہ بیسویں صدی کے سب سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے، اقبال کے لیے بھی ہدایت یہ ہے. تمام فلسفے مشرق اور مغرب کے کھنگال کر پھر انہیں اگر کہیں حاصل ہوا ہے اطمینان تو قرآن. انہوں نے ایک مرتبہ سید نذیر نیازی یہ بیان کرتے، انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس میں بیان کیا تھا، ان کے ہم جلیس ہم نشین لوگوں میں سے تھے، کہ میں نے ایک دفعہ کہا کوئی کہتا ہے کہ آپ کا فلسفہ خودی نیچے سے ہے، کوئی کہتا برگزا سے ہے، کہاں سے ہے، آپ خود بتائیں نا کہ آپ کی سوچ کیا. اچھا کل آ جانا فلا وقت میں بتا دوں گا. اور وہ بہت خوش کہنے لگے، میں تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ شاعر مشرق حکیم مشرق حکیم الامت جو ہے مجھے ڈکٹ کرائے گا تو اس کا سورس جو ہے فلسفہ خودی کا کیا ہے. وقت معینہ پر تھا، کاپی پینسل لیٹر میں پہنچ گیا تو کہا اچھا ذرا وہاں سے قرآن نکال لو. تو کہتے میرے تو اوش پڑ لیں گے مجھے قرآن. کہہ رہے میں تو سمجھتا تھا کہ بڑے فلسفے کی کتابیں نکالیں گے، فلسفوں کے حوالے دیں گے. کھولو سورہ حشر، پڑھو اس کی آیت، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اللہ کو بلانے کی نقد سزا دنیا میں جو ملتی ہے، اپنے آپ سے غافل. اپنے آپ سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان اپنے جسم سے غافل ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے غافل ہوتا ہے؟ قریب پھنسی نکل آئے تو علاج کے لیے دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ دانتوں میں درد ہو رہا ہو تو رات کو جا کر نہیں دروازے پیٹتا کسی ڈینٹسٹ کے، میں بھر رہا ہوں. کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ یہ اس کی وہ اندر کی خودی معنوی شخصیت ہے جس کو وہ بھلا دیتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وہ کہتا ہے یہ آیت جو ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ یہ ہے کہ یہ اقبال اس صدی کا فلسفی اور جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے فلسفی کی حیثیت سے، وہ اپنے فلسفے کی بنیاد بتا رہا قرآن. اور آخری عمر میں تو یہی ہو گیا تھا، قرآن ہی پڑھتے رہتے، اسی فلسفے کی کتاب کو ہاتھ میں لگاتے تھے. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اچھا ایک تو یہ کہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور بینات ہے ہدایت اور فرقان کی. یعنی بینہ کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل واضح ہو، از خود روشن ہو. جیسے ہم کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب آفتاب طلوع ہو گیا تو وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے. اگر کوئی شخص کہے جی نہیں آفتاب نہیں طلوع ہوا، آپ دلیل سے سمجھائیں گے اسے سمجھے گا کبھی؟ وہ تو خود دلیل ہے بھائی. اب کوئی نہیں دیکھنے کو تیار تو آپ کیا زبردستی بنوا لیں گے اسے؟ تو بین اس شے کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو. تو قرآن مجید فلسفے کی زبان میں نازل نہیں ہوا، ورنہ عرب کا بدو کیسے سمجھتا اس کو؟ وہ جو الیکٹریفائی کیا ہے قرآن نے عرب کے بدو کو، وہ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، ان میں تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے لکھنے پڑھنے والے. اس نے اس انسانی سطح پر بات کی ہے، ہر انسان سمجھ لے. لیکن اسی میں بڑے سے بڑے فلسفے کی بنیاد بھی موجود ہے، لیکن وہ خفی انداز میں ہے. ہمارا عام آدمی پڑھتا ہوا گزر جائے گا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، تو اب کچھ نہیں سوچے گا. اقبال کی نگاہ وہاں جم گئی، او یہ ہے فلسفہ. اس کا فلسفہ جو ہے اپنشد کی زبان میں میں آپ کو بتاؤں، مین ان ہز اون اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں، ناواقفیت میں، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف. ایک ریئل سیلف ہے، اس کے گرد جو ہے یہ گوشت پوشت کا ایک لبادہ اڑا دیا گیا، اس کے اوپر ہم نے یہ لبادہ اوڑھ لیا، اس کے بعد ہمارا گھر ہے، یہ لبادے ہیں جن میں لپٹا ہوا انسان. لیکن یہ کہ اصل ہے سیلف، وہ اندر کی سیلف، اس کو انسان بھول جاتا ہے، وہی جس کو میں نے خودی انا ایگو کہا ہے. تو اس کو تقویت دینے کے لیے، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ بینات من الہدا، روشن ہدایت کی بھی روشن باتیں، فلسفے کے انداز میں نہیں، منطق کے انداز میں نہیں، فطری انداز میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اور فرقان، فرق کر دینے والا، حق و باطل، غلط اور صحیح، جائز ناجائز میں قرآن فرق کر دے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو یا پائے اس مہینے کو، رمضان مبارک کے مہینے کو، پھر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. اب یہاں وہ یہ واجب علی العین ہو گیا ہے، واجب علی خیار نہیں رہا، اختیار نہیں رہا کہ اگر آپ روزہ نہ رکھے تو پھر یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ہاں ایک رعایت باقی ہے، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان دو میں سے ایک کو باقی رکھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اسی تکرار کی وجہ سے میرا خیال تھا، اس وقت جبکہ میں ابھی ٹوینٹیز میں تھا، میری عمر جو ہے ابھی 20-21 برس کی تھی، کہ یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ تکرار جو ہے یہ کلام کا عیب ہے. یہ اصل میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ کو معلوم ہے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قبلہ رخ بدل لیا گیا. اسی طریقے سے کتنے عرصے ہوا یہ میں نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ جو رعایت تھی یہ ختم کر دی گئی. اب یہ ہے کہ فعدۃ من ایام اخر پر بات ختم ہو گئی، کہ اب تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی. اب یہ وجوب علی خیار نہیں ہے، وجوب علی العین. البتہ دیکھیے حکمت نبوی کیا ہے، حکمت نبوی نے اس چیز کو باقی رکھا ہے. کوئی شخص اتنا بوڑھا یا بوڑھی ہے کہ اس کے لیے روزہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، انتقال ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کے شفا یاب ہونے کی توقع نہیں ہے، اب شوگر ہے ہائی لیول چلا جا رہا ہے، کسی طرح نیچے نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ناؤ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا زندگی بھر، یہ تمہارا پیچھا تو نہیں چھوڑے گی. لہذا ایسے مریضوں کے لیے بھی رعایت حضور نے باقی رکھی، علل اطلاق وہ رعایت ختم ہو گئی. فل یصم، روزہ رکھے ضرور، یہاں پہ اب کوئی وجود کے اندر جو ہے کوئی اس کے لیے آپشن نہیں ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. اب اس میں بھی ایک بڑی زیادتی ہمارے ہاں ہے، اس کے لیے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، تقویٰ کا حیضہ. 104 بخار ہونا تو مجھے نہیں چھوڑنا. ارے بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں رعایت دے رکھی ہے. اور ہمارے عجیب مسئلہ ہے، نماز میں قصر کو فقہ حنفی میں واجب کہا جاتا ہے، وہ بھی تو رعایت ہی ہے، حالانکہ دوسری فقہوں میں یہ واجب نہیں ہے. یہ ایک رعایت ہے، چاہو تو فائدہ اٹھا جائے نہ اٹھا، واجب نہیں ہے. اگر آپ پوری نماز پڑھتے تب بھی نماز ہو جائے گی، فقہ حنفی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے قسم نہیں کیا تو نماز ہوئی نہیں، ہوئی نہیں بالکل. یہ نماز کے معاملے میں تو اتنا تشدد، اور روزے کے معاملے میں اس پر زور ہے ہی نہیں. سفر میں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اور آپ جو ہے اڑے ہوئے روزہ رکھوں گا میں. یہ بہت غلط تصور ہے. تقوا کا حیضہ صحیح لفظ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور جس نے استعمال کی اصطلاح اسی کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں. چنانچہ حضور کی حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ایک دفعہ ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے حضور اور صحابہ, کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا. اب وہ سفر کر کے جب پہنچے جہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالنا تھا, تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے بھاگ دوڑ کی, جا کر خیمے لگائے گاڑے, اور جو روزے والے تھے بے سود ہو کر گر گئے. حضور نے فرمایا سبق المفطرون, سبقت لے گئے افطار کرنے والے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا. انہوں نے آ کے یہاں کام کیا اور یہ آ کے بے سود ہو کر پڑ گئے. یہ خام خواہ کا تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے بیماری میں. بلکہ ایک رائے ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیماری یا سفر میں روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا ہی نہیں. یعنی وہی جو کہ نماز کے بارے میں پسند نماز کے بارے میں فقہ حنفی کی رائے ہے, اگر آپ نے پسند نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. حالانکہ دوسروں کے نزدیک ایسا نہیں ہے, واجب نہیں ہے, وہ آپ کے علل خیال ہے, آپ چاہیں تو پسند کر لیں چاہے نہ کریں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کیونکہ یہاں پر آیا ہے فمن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر, حکم دے دیا گیا دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو, اگر ان دنوں میں رکھو گے تو رونا ہوگا ہی نہیں. میں صرف رائے بیان کر رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں کہہ رہا اس کو کہ یہ بھی ہے, لیکن یہ بہرحال ہے کہ برس میں اور سفر میں روزہ قضا کرنا چاہیے, اس کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرنی چاہیے. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں سفر آج کل کا تو تکلیف ہوتی نہیں, غلط بات ہے. دیکھیے جیسے اس وقت سختیاں تھی تو تباہی بھی بہت سختی برداشت کرنے والی ہے. آج تباہی بھی تو بہت نرم ہو گئی ہیں, اور ظاہر بات ہے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. اپنے گھر سے آدمی نکلا ہے, اس کا ماحول کچھ اور ہے, وہاں کے معمولات کچھ اور ہیں, باہر ہے تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا صورت حال پیش آ جائے, تو جو رعایت دی اس سے فائدہ اٹھاؤ. میں جب پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا, یہ 1979 کی بات ہے, اب اسی سال میں مولانا مودودی کا انتقال ہوا, 22 ستمبر کو بفلو میں, اور پھر میں نے ان کی وہاں جا کر نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو میں جب جا رہا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا, عید مجھے پڑھانی تھی جا کر بالٹیمور میں. تو ایک اس وقت فلائٹ جاتی تھی کراچی سے دبئی, دبئی سے کائرو, کائرو سے یا پھر پیرس یا فرینکفرٹ, اور پھر وہاں سے سیدھے ہمارے. تو تقریباً وہ وقت جو تھا ناشتے کا وقت تھا جبکہ ہم کائرو سے ٹیک آف کر رہے تھے, رات کے وقت تھی فلائٹ یہ ساری. تو میرے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے جب ہوسٹس نے پوچھا ناشتہ, نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا میں کہوں گی کیوں. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہوا, 5 گھنٹے کا فرق ہے تمہارے اور امریکہ کے سفر کے خرچ, تم اس کے وقت کے اندر تم روزہ جو ہے روزہ رکھنا چاہتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہوا. میں نے اسے کہا کہ روزہ افطار کرایا, میں کرو ناشتہ, اس لیے کہ یہ 5 گھنٹے اور لمبا ہو جائے گا روزہ. بلکہ اب وہ گرمی کا زمانہ تھا, اگست کا مہینہ تھا, وہ کتنا جو ہے وہ دن لمبا ہوگا, اور اس لمبے دن کے اندر 5 گھنٹے اور آپ ڈال دیجئے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو روایت دی ہے اور اس میں فرما دیا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا, سختی نہیں چاہتا, تنگی نہیں چاہتا, لیکن ولتکملوا العدۃ, اب تعداد تو لازماً تمہیں پوری کرنی ہوگی. وہ رعایت ختم ہو گئی, وہ صرف جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنت رسول کے ذریعے سے یا تو شیخ فانی بوڑھا انتہائی اور بوڑھی انتہائی کوئی عورت ہو مرد ہو, یا پھر یہ کہ ایسا مریض جس کی شفا یابی کی توقع نہ ہو. اگر شفا یابی کی توقع تو وہ اس کی قضا دے لے گا بعد میں, لیکن جب شفا یابی کی توقع نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے. یہ حضور نے اس رعایت کو باقی رکھا ہے. ولے تک میرا لینٹا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو, ولے تو کب میرا راما ہدا کو, اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی. اس تکبیر کے بھی دو مطلب ہیں. ایک ہم نے جو سمجھا ہوا تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہے, لیکن تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا, اللہ کو بڑا کرو, اللہ کی بڑائی نافذ کرو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر قول ہر فعل کی جواب دہی کرنی ہے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان بھی کرو اور کبریائی قائم کرو. اور 23 برس کی جو محنت شاقہ ہے کبریائی قائم کرنے کے لیے تھی کہ اللہ ہی کی بات، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تکبیر اللہ اکبر، وہ سارا ایمان ایمان سب اسی میں نکل گیا، سارا جوش و خروش نعرے کے اندر گیا، باقی آگے کچھ بھی نہیں. تکبیر کے معنی بڑا کرنا، حضور نے اللہ کی بڑائی نافذ کی، اسی کا حکم سب سے اونچا ہو گیا، قانون اس کا، شارع وہ ہے، حاکم وہ ہے، الملک وہ ہے، حاکمیت اس کی ہے، انی حکم الا للہ، یہ نظام قائم کرو، اس کے لیے تمہیں روزہ کیا گیا. اچھا دیکھیے، اس نظام کے لیے تمہیں اب لڑنا بھی پڑے گا. یہ 23واں رکوع ہے، اور اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، پہلی مرتبہ قرآن میں حکم آ رہا ہے اگلے رکوع کے لیے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. تو جیسے گھوڑوں کو تم روزہ رکھواتے تھے جنگ کے لیے، اصل میں یہ روزہ بھی اب تمہیں تکبیر رب کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی کبریائی کیا شیاطین آسانی سے برداشت کر لیں گے؟ کیا مشرکین ولو کرہ المشرکون، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرہ المشرکون، کیا مشرک آسانی سے جھیل جائیں گے، برداشت کر لیں گے؟ دے ول ریزسٹ، وہ اپنے مفادات کا، اپنے عقائد کا تحفظ کریں گے، تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. تو یہ روزے کا 23واں رکوع 24 رکوع میں قتال کی بات آ رہی ہے کہ تکبیر رب کے لیے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی، اب بدر آنے والی ہے، بہت قریب ہے، جنگ آ چکی ہے تمہارے سروں پر. وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے. اس لفظ کو میں نے انڈر لائن کروایا تھا. اب دیکھیے، رمضان اور روزہ، اس کے اندر جو اللہ تعالی کی طرف سے جو عبادات ہمیں دی گئی ہیں، ان کا بیان پہلے تو وہ حدیث پڑھیے جو پہلے صفحے پر ہے. رمضان مبارک کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، راوی ہے حضرت سلمان الفارسی، ان کو جو قرب حاصل تھا حضور سے اس کا آپ اس سے سمجھیے کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، درویش صحابہ میں تھے، درویش. سلمان فارسی کہتے ہیں ختم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن، یہ ابھی آخری تو نہیں ہے، شاید آخری جو ہے کل نہیں تو پرسوں، تو آخری دن ہو ہی جائے گا شعبان کا. تو فقال، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد احل لکم شہر العظیم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ. ذل کہتے ہیں سائے کو، فی ظلال القرآن، تفسیر ہے سید قطب صاحب کی قرآن کے سائے میں ذل. اب دیکھیے اس کا جو صحیح لطف لیں گے آپ انگریزی محاورے سے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور، آنے والے واقعات اپنا ایک سایہ پہلے سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، آیا نہیں ابھی واقعہ، اس کے کچھ سائے آ جاتے ہیں. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور، تو ابھی رمضان آیا نہیں ہے، شعبان کا آخری دن ہے، لیکن سایہ فگن ہو گیا ہے اور تمہارا یہ ماہ مبارک جو ہے تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے. شہر المبارک، وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جملہ جو ہے اس کو انڈر لائن کیجیے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تتوعا، ٹھہرایا ہے اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض، فریضتن، اور اس کی راتوں میں قیام کو چھوڑ دیا ہے تمہاری مرضی پر.
اچھا رات کو قیام تہجد کی نماز تو عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی، یہاں کیوں خاص کہا؟ یہ مجعول جعلہ کا مفعول نمبر ایک صیام، وہ تو فرض، قیام اللیل فرض نہیں، لیکن تشویق اور ترغیب کا انداز آ گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوچنا پڑے گا قیام اللیل کہتے کسے ہیں؟ القرآن یفسر بعض و بعض، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، دیکھیے قرآن سورہ مزمل مدثر کی میں نے تین آیتیں آپ کو سنائی ہیں، اس سے پہلے متصل مزمل ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی شب رہ گئی، اور سیدھا رہے ہیں یا آدھی پر کچھ اور اضافہ کرو وہ دو تہائی ہو گئی، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس قیام میں کیا کرو قرآن پڑھتے رہو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر، جیسے تنزیل ویسے ترتیل، ترتیل کے معنی بھی ہے ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر، اس کے انوار کو جذب کرتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے، اس کو اپنے ذہن کا حصہ اپنی روح کی غذا بناتے ہوئے، ورتل القرآن ترتیلا، تو قیام اللیل کا اطلاق کس پر ہوگا؟ دو تہائی شب یا نصف شب، کم سے کم ایک تہائی شب، اس سے کم پر جو ہے قیام اللیل کا اطلاق نہیں. چنانچہ اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کو، میں نے جو بانی بنائے تھے ضد آدھے سے زیادہ کریں گے تو دو تہائی، اب یا دو تہائی آ گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، دو ثلث دو تہائی رات، ونصفہ اور ثلثہ یا آدھی رات اور یا تہائی رات، اور یہ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہیں، یہ ہے گویا کہ کم سے کم ثلث شب، اور مطلوب کیا ہے نصف شب، اور آگے بڑھو دو تہائی شب. اچھا اب اسی کو ذرا آگے دیکھ لیجئے صفحہ پانچ پر، بلکہ صفحہ چار اور پانچ پر تو قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کی ایک حدیث ہے، وہ جو میں نے بیان کیا تھا تین الفاظ میں، ہدل للناس مبینات من الہدا والفرقان، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی مدح اور بھی بہت سے طریقوں سے بیان کی ہے، لیکن لسان نبوت سے یہ بہترین حدیث ہے جو قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑ سکتا، یہ آپ کے پاس ہدیہ ہے، رہے گا، پڑھیے دل لگا کر پڑھیے، لیکن اب صفحہ چھ دیکھیے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، یہ وہی عبداللہ ہیں جو ساری رات کھڑے رہتے تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں باپ بیٹے میں اتنا فرق تھا، عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے جنگجو، بہت بڑے فاتح، فاتح مصر، گورنر مصر، بیٹا عبداللہ انتہائی مرنجا مرنج انسان، انتہائی تقوی، زہد، عبادت گزاری، بالکل ایک دوسرے کی ضد، چنانچہ ان کو تو حضور نے گویا کہ ڈانٹ پلا دی تھی، میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز گوبا رکھتے ہو، جی حضور وہی عبداللہ ابن عمر ہے، عمر بن العاص، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن، یقول الصیام، اور میں بتا چکا ہوں سیام کا مطلب روزے نہیں، روزہ ہی ہے، واحد ہی ہے یہ روزہ، یہ کہے گا اے رب پروردگار انی منعت الطعام والشہوات من نہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ سے رکا رہا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرنا، میں یہ پورا قرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے نہیں دیا، روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما،
تو حضور نے فرمایا فلیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب یہاں سے ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو ہماری مروج تراوی ہے اس میں ہماری نیند میں کوئی خلل پڑتا؟ یہ حدیث جو ہے یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے نا، یہ تو ہم تو خاص طور پر دیکھتے ہیں جہاں 40 منٹ میں ہو جائے وہاں پہنچو، بلکہ 30 منٹ میں ہو جائے وہاں پہنچو، 5 دن میں پورا قرآن ختم کر دو بس، اس کے بعد پھر سیر کرو تفریح پر. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا تراوی کی تاریخ کیا ہے، تراوی کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وہاں کیا فرمایا تھا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا تو اللہ نے فرض کر دیا، وہ قیام لیل ہی تتوعا، اور رات کا قیام جو ہے وہ مرضی پر چھوڑ دیا. یہاں فرمایا روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے دن میں روکے رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے میں روکے رکھا. تو یہ دونوں پیرلل ہیں کہ نہیں؟ ان کا پیرلل ہونا ذرا اگلی حدیث میں دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور احتساب کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید میں، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوا جھوٹ بول رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھا ہوا میں دھوکہ دے رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھا ہوا اور میں سودی کاروبار کر رہا ہوں. وہ روزہ کیا ہوا؟ اگلی صفحے پر 3 حدیثیں ہیں، یہ میں بعد میں ذرا پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو. یہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے. اگر آپ جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، لین دین سود کا ہو رہا ہے، رشوت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو پھر سو روزہ کا ہو. آگے کی حدیث ہے، تو احتساب کے دو ترجمے، من قام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ساما قیاما یہ ساتھ ساتھ نہیں آ رہا، یہ پیرلل نہیں ہے. تو کیا روزہ دن کے 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ہے؟ تو قیام اللیل 1 گھنٹے کا کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ لیجئے اس بات کو، کیونکہ اصل بات اب مجھے آپ کو بتانی ہے، یہ کیا ہوا کیسے ہوا. دیکھیے ترغیب تشویق تو یہ تھی کہ رات کا اکثر حصہ قرآن کے ساتھ بسر کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، روزے کا مقصد تقویٰ، اور قرآن سے استفادے کی شرط تقویٰ، ہدی للمتقین. دن میں روزہ رکھو، رات کو قرآن کے ساتھ جاگو تو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکو. جن کے روزوں سے تقویٰ کی کوئی رمق حاصل ہوئی ہے تو وہ لے کے کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں. اب قرآن اس تقویٰ کے ساتھ جب تم پڑھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، اس کی عظمت کا ادراک ہوگا، اس کی قدر و قیمت کا انکشاف ہوگا. لعلکم تشکرون، پھر تم قرآن کی قدر و قیمت کو جانو گے. اچھا، اب یہاں پر تشویق و ترغیب تو دے دی، فرض نہیں کیا. کیوں؟ ہر طرح کے مسلمان تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے. وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں. اگر مزدوری کرنے والا روزہ ہی رکھ لے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کو فرض نہیں کیا. وہ اینٹیں ڈھو رہا ہے صبح سے لے کے شام تک 8 گھنٹے، وہ رات کو تو کھڑا رہنا اس کے لیے ممکن نہیں. لہذا فرض نہیں کیا، ترغیب دے دی، تشویق دے دی، جس کے لیے ممکن ہو کرے. لہذا حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراوی نہیں تھی. ایک بات نوٹ کر دی، صرف 3 دن حضور نے جماعت کرائی ہے، اور وہ کرائی ہے تہجد کے وقت 8 رکعتیں. حضور کی تہجد ہمیشہ 8 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی، 8 نوافل، 3 وتر، 11 رکعتیں حضور کی تہجد ہوتی تھی. تو آپ نے 3 دن یا تین راتوں میں تہجد کے وقت نماز با جماعت نوافل کروائے تھے. اس حدیث کو لے کر اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج رکھا ہے جی, بہت بڑے بڑے پوسٹر شائع کرتے اور چیلنج کرتے, ثابت کرو 20 حدیثیں. ہاں حضور سے تو ثابت نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں حضور سے تو ثابت 8 ہی رکھتے, وہ بھی 3 دن ہیں. لیکن ان سے پھر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ پھر 3 دن تھی, آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ تو تہجد کے وقت تھی, آپ کے عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ لینا ہے تو لو, پورے کو لو یا چھوڑو. اصل میں یہ بات جو ہے سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ہوا کیا کہ جب یہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا, نہ حضور کے زمانے میں, حضور جب 3 رات جب آپ نے جماعت کرائی, 4th رات کو اسی وقت صحابہ باہر مسجد میں آ گئے, کھنگارتے رہے کہ شاید حضور کی آنکھ نہیں کھلی, تو ذرا کھنگار کھانسی کھا کے آپ جان گئے تو آ جائے. اب حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی لذت, 8 رکعت حضور نہیں آئے. اب یہ صبح فرمایا میں اس لیے نہیں آیا, میں سویا ہوا نہیں تھا, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر یہ میں مسلسل تمہیں جماعت کراؤں گا تو یہ تم پر فرض کرتے جائے گی. یہ ہے حضور کی طاقت و رحمت. للمؤمنین رؤوف الرحیم, رؤوف الرحیم. فرض نہیں, یہ فرض جو ہے قیام اللیل یہ نہیں نبھ سکتا انسان سے, ہر انسان سے نہیں نبھ سکتا. جس کے لیے ہو ٹھیک ہے, جو قرآن کی برکتوں سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیے اس کے لیے لازم ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اچھا ہوا کیا, حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کوئی بات بات نہیں تھی. حضرت عمر ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ٹولیوں میں لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ سب کو حافظ نہیں تھے, ایک حافظ اس کونے میں کھڑا ہے, 10-15 آدمی اس سے سن رہے ہیں, ایک حافظ اس کونے میں ہے وہ سن رہے ہیں, ادھر ہیں ادھر ہیں. آپ نے کہا کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. آپ کا اجتہاد ہے کہ 20 رکعت تراویح اور عشاء سے متصل تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہے, آسان کام نہیں, تاکہ عشاء کے ساتھ 20 تراویح گھنٹہ لگ جائے گا, اور ان کی تو عربی زبان تھی مادری, لہذا وہ کیونکہ سنتے تھے براہ راست ان کے ذہن اور قلب کے اوپر نازل ہوتا تھا. یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ. اور چونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑو. عضو علیہ بن نواجز, ان کو دانتوں کے ساتھ پکڑو, پچھلیوں کے ساتھ. لہذا ہمارے ہاں جو چاروں فقہیں ہیں اہل سنت کی, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے ہاں 20 رکعت ہیں, بلکہ مالکی نے تو 36 رکعتوں تک کی روایت ہے. چنانچہ چونکہ سعودی عرب جو ہے اس وقت اس کا جو سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے, وہاں کے علماء کے اکثریت اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, سرکاری مذہب حنبلی ہے, لہذا حرمین میں 20-20 رکعت ترابی ہوتی ہے. لیکن آپ ادھر ادھر چلے جائیں مکے کی مسجدوں میں, مدینے کی مسجدوں میں, تو وہاں آپ کو 8 رکعتیں ملیں گی. اہل حدیثیت کا وہاں پر زور ہے, اور میں ان سے ادب کے ساتھ یہ اختلاف کیا کرتا ہوں جو چیز ان کی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں. بہت سی چیزیں ان کی سمجھ میں آتی ہے, میں کرتا ہوں, یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر تو 8 کا مسئلہ ہے تو پھر تہجد کے وقت اور 3 دن. حضور نے امت پر شفقت اور رحمت اور رافت کی وجہ سے اسے لازم نہیں کیا, اللہ نے بھی فرض نہیں کیا. لیکن اگر کوئی شخص حقیقتاً رمضان سے مستفید ہونا چاہے, اس کی برکات کو حاصل کرنا چاہے, تو اس کے لیے کم سے کم تہائی شب جاگنا لازم ہے. اس کا ہم نے کیا شکل اختیار کی ہے, مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی ایک نظیر تھی, لیکن میں نے تو خود اختیار کیا تھا, اور یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. تراویح کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ 4 رکعت میں جو کچھ قرآن پڑھنا ہے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ پڑھ لو باجماعت, اور کوئی شخص ترجمہ بیان کرے اور اس کی تشریح بیان کرے, تو 40-45 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں. پھر کھڑے ہو کر 4 رکعتیں سنی, وہی جو ابھی سنا تھا وہی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے ہمارے ذہن میں, ہمارے قلب میں اس کا کچھ نفوذ ہوتا. پھر بیٹھ گئے, پھر 45 منٹ, 1 گھنٹہ, میں تو 1 ہی گھنٹہ کرتا رہا ہوں. ابتدا جب میں نے کی تھی 6 گھنٹے میں ہماری ترابی مکمل ہوتی تھی, اور لوگ دوڑتے تھے، یہ 87-85 کی بات ہے، لوگ دوڑتے تھے کیونکہ وہ گرمیوں کی راتیں تھیں اور رات چھوٹی تھی، لہذا دوڑ کے سحری ملتی تھی لوگوں کو ساری رات جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے سحری تک 6-6 گھنٹے، پھر بیٹھ گئے، پھر پڑھ لیا، پھر سن لیا، 8 تراویح کے بعد کچھ آدھا 20 منٹ دے دیا وقفہ، چائے وائے پی لو، فریش اپ ہو جاؤ، پیشاب وشاب کی حاجت ہو کر لو، پھر اسی طرح بار بار کر رکھا، پھر پڑھ لیا. اس طریقے سے ہمارا قیام اللیل قرآن کے ساتھ یہ ہے جو میں نے 20 سال پہلے کام شروع کیا تھا. جاگنا بھی ہو گیا اور قرآن کے ساتھ جاگنا ہو گیا. حضرت عمر کی کا اجتہاد بھی سٹ، اس کی بھی پابندی ہو گئی، لیکن جو اصل مقصد ہے تراوی کا وہ بھی حاصل ہو گیا. اور یہ کہ ہم تو نہیں کہتے کہ پہلے تو جب میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، یہ بدعت شروع کر دی اس نے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، لوگوں کو جگاتا ہے ساری رات، بھائی ہم نے کسی پر لازم تو نہیں کیا. اگر کوئی آ کر بیٹھتا ہے 6 گھنٹے، اسے قرآن سن کر لذت حاصل ہو رہی ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اور پھر میرے سامنے نظیر آ گئی، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ 3 روزے رمضان، جو رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے کے، وہ کسی کی عالم دین کی بات سامنے آ جائے تو اس سے تقویت ہو جاتی. تو مجھے پھر بعد میں معلوم ہوا کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمتہ اللہ علیہ، ان کی جو خانقاہ ہے یہ سہارنپور میں ہے، یو پی کا، امبالے کا جو ہے بالمقابل، درمیان میں صرف دریائے جمنا ہے، وہاں جو خانقاہ ہے اس میں اسی طریقے سے تراویح ہوتی ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ 4 رکعت پڑھ کے منتشر ہو گئے. اب کوئی اپنے طور پر نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے طور پر تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنے طور پر تفسیر پڑھ رہا ہے، جو چاہے کرے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر جمع ہو گئے، پھر 4 رکعت پڑھ لی، پھر منتشر ہو گئے، پھر جمع ہو گئے، پھر اس طرح وہ ساری رات جاگتے رہے. تو جو اصل مقصد تھا، اچھا ہم نے جو کیا وہ اس اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ قرآن ہمارے لیے، قرآن عربی زبان کے اندر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا نا. تراوی میں کیا پڑھ رہا ہے قاری؟ قاری کو سن پڑھا نہیں ہوتا، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اکثر مشتر قاری جو ہے وہ تو پڑھے ہوئے عالم تو نہیں ہوتے نا، شاد لوگ ہیں ایسے بھی. لیکن یہ کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ جس طریقے سے آخری عمر تک کرتے رہے، بہت بڑی بات تھی. اور بھی بہت سے علماء ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر جو حافظ ہوتے ہیں وہ عالم تو ہوتے ہی نہیں، انہیں خود پتا نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پیچھے والوں کیا پتا. تو اصل میں یہ ایک رسم تو رہ گئی ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. تو اس کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جبکہ اس طور سے پڑھے، جبکہ تمہارے اوپر قرآن نازل ہو. علامہ اقبال کا ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. عربی کی دو سب سے چوٹی کی تفسیروں کا نام دے دیا ہے، تفسیر کبیر امام راضی اور الکشاف امام زمخشری کی. ان تفسیروں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تمہارے اپنے قلب کے اوپر قرآن نازل نہ ہو. اس قرآن کا نزول تمہارے قلب پر. اور انہوں نے اپنا بچپن کا واقعہ سنایا، یہ شعر جو ہے کہاں سے آیا ان کے ذہن میں. ان کے والد جو تھے اگرچہ وہ عالم آدمی نہیں تھے، صوفی مدرس تھے، بہت نیک شیخ نور محمد. ایک روز وہ فجر پڑھ کر آئے تو اقبال بچپن میں بچہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا. کہا اقبال بیٹے تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب بچہ بس قرآن پڑھتا ہوں جیسے قرآن. تم آگے ہی دیکھو قرآن ایسے پڑھا کرو یہ سمجھ کر کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو اس کے. یہ نہیں کہ یہ قرآن کا جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ، یہ تو ایک خبر ہو گئی، یہ تو ہسٹری ہے. تم پر نازل ہو، تم سمجھو یہ تم سے ہم کلام ہے. یہی ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ ہے اس لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت کو سمجھ سکو. تمہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے؟ جب یہ قرآن اندر سے تمہاری روح کچھ بیدار ہو جائے، جیسے کہ کوئی شخص بے ہوش ہو، آپ نے اس کو پانی کے چھینٹے مارے، ہوش میں آیا، وہ فوراً پانی مانگے گا نا، پانی پانی پانی. اور اس وقت جب پانی اسے ملے گا تو پانی کی جو قدر و قیمت کچھ معلوم ہوگی اسے، عام حالات میں کیا پتا. پھر آدمی پیاس سے مر رہا ہو، ایک گھونٹ پانی پر بادشاہ اپنی پوری سلطنت دینے کو تیار ہو جائے گا، پیاس سے مرتا ہو. تو پانی کی عظمت، پانی کی قدر و قیمت پیاسا جانتا ہے. جب روح میں پیاس پیدا ہو جائے گی، جب روح جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی بیدار ہو جائے گی، وہی ملکیت اور بہیمیت، تمہارے اندر حیوانیت بھی ہے ملکیت بھی ہے، یہی ملکیت ہے جسے خود ہی کہہ رہا اقبال، جسے سیلف کہہ رہے ہیں، یہ ملکیت، یہ جو سوئی ہوئی ہے اس کو جگاؤ، اس کو جگانے کے لیے پہلے روزہ رکھو تاکہ یہ جسم بہیمیت کا زور کچھ ٹوٹے، کچھ کم ہو، وہ جو کچلی ہوئی ہے روح تو کچھ تھوڑا سا ریلیف پائے، پھر اس کے اوپر قرآن کا ترشح ہو، کھڑے ہو کر قرآن نازل کرو، اپنے قلوب میں اتارو، اپنے ذہن میں اتارو، تب تم پر قرآن کی عظمت منکشف ہوگی، تب تم قرآن کا شکر ادا کر سکو گے جیسا کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے. اس پر میرا کتاب کا بھی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. میں نے جب کام شروع کیا تھا 1967-68 میں، تو پہلی دو تقریریں میری جامع مسجد خضرا سمن آباد میں اس موضوع پر تھی. وہ کتاب کا بہت اہم ہے. یہ ہے در حقیقت روزہ اور رمضان کا تعلق، اور تراویح کو اس طور سے پڑھ کر ہی کسی درجے میں انسان رمضان کی اصل برکت سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیے، میں اس کو عملی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں. سال میں ایک مہینے کی چھٹی بھی تو ملتی ہے سرکاری ملازم، آپ رمضان میں لیں آپ کو جا رہی ہوں زندگی پوری کرنی، اور بھی کچھ ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں. ویسے تو ہمارے ہاں لوگ جو بھی جاتے ہیں صبح گستوں میں بھی جاتے ہیں، ایسی برکت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کے اندر، ان کے اوقات کے اندر، کہ صبح یہ کہ فجر کے بعد بس یہ کہ 2-3 گھنٹے سو لیے تو فریش ہو کے دفتر چلے گئے، آپ آ کے واپس آ کے تھوڑی دیر سو لیے، رات کو چل رہا ہے قیام اللیل ہو رہا ہے. یہ قیام اللیل میں نے حدیث سے آپ کو سنا دی اور حضور کا خطبہ سنا دیا. اب ذرا آگے چلیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دور نہیں. یہ آیت ذرا ذہن میں رکھیے. انسانی حقوق کا اور انسانی آزادی کا میگنا کارٹا ہے. میگنا کارٹا آپ نے سنا ہوگا، بہت اہم شے ہے جو حقوق، شہری حقوق کے سلسلے میں. انسان دو طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار رہا ہے پوری تاریخ میں. ایک سیاسی ایکسپلائٹیشن، بادشاہ، جاگیردار، خون پسینہ کسان کا عیش کرے جاگیردار اور بادشاہ، بدترین ایکسپلائٹیشن. دوسرا مذہبی ایکسپلائٹیشن. یہ بت ہے، اس بت کے ساتھ پرارتھنا کرنی ہے تو پہلے کچھ پیش کرو، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. یہ پجاری ہے، یہ پروہت ہے، یہ پنڈت ہے، اس پنڈت کے بغیر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس پنڈت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. مذہبی ایکسپلائٹیشن، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. بادشاہوں نے خراج، ڈیوائن رائٹس آف کنگز. اور ایک مذہبی انداز میں، یہ صاحب قبر بہت اونچی شخصیت ہے، یہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، چادر چڑھاؤ پہ اور بکرا لا کے ذبح کرو، تو دے گئے چڑھاؤ، کوئی چڑھاوے چڑھاؤ. ایکسپلائٹیشن، بدترین ایکسپلائٹیشن. یہی یورپ میں تھا، وہ اوپر پادری تمہارا گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ کنفیس اور کچھ پیش کرو، ابھی پیش کرو، وہ تمہیں لکھ دیں گے گناہ معاف. یہ مذہبی ایکسپلائٹیشن. تم چاہتے ہو اللہ سے ہم کرام ہونا؟ ارے تم پاگل، تم تو بالکل نجس ہو، گندے ہو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، تمہاری دعا وہ نہیں سنتا. ہاں، یہ صاحب قبر کی دعا سنتا ہے، یا یہ دیوی کا استھان ہے، وہ دیوی جو ہے وہ تمہارا کچھ کام کر سکتی ہے، لہذا یہاں چاہو. یہ دو ایکسپلائٹیشن، سیاسی ایکسپلائٹیشن میگنا کارٹا کے ذریعے سے پہلا قدم اٹھا اس کے خاتمے کا، اور یہ ہے مذہبی ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ. اللہ کہیں دور نہیں ہے. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ، جب چاہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. نماز پڑھنے کے لیے وضو چاہیے، قرآن چھونے کے لیے وضو چاہیے، دعا کے لیے وضو نہیں ہے. جب چاہو جواب، بیٹے مانگو، کھڑے مانگو، بیٹھے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اقبال نے بہت خوب کہا ہے، کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، کون ہے یہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان پردے بن کر کھڑے ہو گئے؟ اور لطیفے کی بات ہے، یہ ایک زمانے میں کہا کرتا تھا، یہ تمام الفاظ جو مذہبی ایکسپلائٹیشن کے جو پروفیشنز ہیں، یہ سب تیز سے چلتے ہیں، پجاری، پروہت، پنڈت، پیر، پوپ، پادری، یہ پی 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 جو ہے، بلکہ اب وہ فائیو پیس بن چکے ہیں، کسی زمانے میں فائیو پیس لٹھا ہوتا تھا ایک، اب تو خیر کیٹی کا دور ہے، لٹھا تو بہت دباب لوگوں کے استعمال میں آنے والی شے ہے، تو فائیو پیس، اب تو فائیو ہو گئے، پہلے وہ تین ہی تھے، لیکن اب تو چوتھا لاکھ کا پی کا لگا، پھر پانچوں کا لگ گیا، یہ سب جو ہوتے ہیں، پیر ہے، پنڈت ہے، پروہت ہے، پجاری ہے، پوپ ہے، پادری ہے، یہ سب نے در حقیقت جو مذہب کے نام پر لوگوں کے گاڑے پسینے کی کمائی میں سے حرام خوری کرتے ہیں، آج آپ کے آستانوں کے اوپر ہو اور آپ کے جو مقبرے ہیں ان میں جو بیٹھے ہوئے متولی حرام خور، حرام کاری کرنے والے، وہ سب ان کی آمدنی ہو رہی ہے، حکومت نے کیا ہے کچھ، لیکن کیا وہ بھی حکومت کی جو سرکاری مشینری ہے اس کی رشوتیں، جو ان کے جو خانقاہوں کے ساتھ زمینیں جو تھیں وقت کی، وہ انہوں نے اپنے نام کروا دی، پٹواری کو تھوڑی سی رشوت ہی دینی تھی نا، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں، یہ سارے کے سارے سندھ کے اندر کے سارے پیر، سارے شاہ، سارے سید، سارے سرائیکی ایریا پنجاب کا بھی اسی طرح، الیکشن میں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا؟ یہ ہے ایکسپلائٹیشن بدترین، کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے، ایران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں سال کا عبادی انی فینی قریب. اب دیکھیے اس میں کیوں کہا ہے کہ میرے بندے پوچھے، پھر وہیں آ جائیے، ملکیت بہیمیت، ٹھیک، خودی اور ایک اور لیبیڈو، یاد آ گئے کہ نہیں یہ چیزیں؟ اصل میں جسے ہم ایگو اور سپر ایگو کہہ رہے ہیں وہ ہماری روح ہے، انسان، یہ میرا کتاب کیا ہے عظمت سوم پر بھی، اور ایک اور کتاب کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے، آج یہاں کچھ سیٹ بنا کر دیے گئے ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام رمضان مبارک، تین کتاب تھے، وہ ایک لفافے کے اندر ہے، وہ آپ اطلاعات حاصل کیجئے، جو دو تین دن رہتے ہیں اس میں پڑھ لیجئے، ان کو پڑھ لیجئے، پڑھ لیجئے، جو کچھ باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ پھر آپ کو یاد آتی بھی جائیں گی، اور پھر وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. ہم جو ہے ایک مخلوط وجود ہے، ہمارا ایک حیوانی وجود ہے جو زمین سے آیا ہے، سائنس بھی کہتی ہے زمین سے آیا، قرآن بھی کہتا ہے زمین سے آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور سائنس بھی کہتی ہے دلدلی علاقے کے اندر سے حیات اس عرضی جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. اب باقی چھوڑ دیجیے وہ فلسفہ ڈارون کا کیا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ پر دونوں متفق ہیں، مذہب بھی اور سائنس بھی. ہمارے حیوانی وجود کا کی سورس یہ ڈسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ مٹی ہے، تو آپ جسے کہا کہیں تین کہا، کہیں تین لازم کہا، کہیں ہم مصنون کہا، یہ چھ سات اصطلاحات ہیں قرآن کی، مٹی، گارا، لیسدار گارا، وہ گارا جس میں سڑان پیدا ہو جائے، وہ جو کھلکنے لگے، کل فخار، خلقنا الانسان من صلصال کل فخار، یہ چھ سات اصطلاحات ہیں، یہ ایک فلسفہ میری کتاب ہے اس پر، لیکن مشکل ہے، فلسفے کی کتاب ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، لیکن وہ بہرحال جو حضرات بھی فلسفے اور سائنس سے دونوں سے ذہنی مناسبت رکھتے ہوں وہ اس کو ضرور پڑھیں، تھوڑی سی دقت محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ مفید پائیں. اصل میں ہے کیا، یہ ہمارا جسم جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مین از ان اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس از ریئل سیلف. یہ ریئل سیلف کیا ہے؟ یہ روح ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے. یہ سرو نے کہا روح بولے روح من امر ربی. اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجیے وہ امر رب ہے، وہ زمینی نہیں ہے آسمانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو زمین سے آیا تھا زمین میں چلا جائے گا, مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا ہمارا بدن. جو وہاں سے آیا تھا وہ ہی لوٹ جائے گا. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی زیادہ طرف ماجونست. کس قدر پیارا شعر ہے, کاش فارسی اب تو ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں. یہ آدم زاد جو ہے یہ عجیب چوچو کا مرکب ہے, مربع چوچو کا مربع آپ کہتے ہیں, طرفا عجیب. آدمی زیادہ طرفا ماجون است. ماجون میں کئی دوائیاں ملائی جاتی ہیں. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اس میں فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے. حیوان تو ہے ہی ہے, پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے, نسل کشی کے لیے انسان کے اندر شہوت ہے, وہ گھونسلہ بناتا ہے, بھٹ بناتا ہے. ہم بھی کوئی مکان, کوئی جھگی, کوئی محل بنا ہی لیتے ہیں. اس اعتبار سے ہم مکمل حیوان ہیں, حیوانی تقاضے ہمارے. ایک ہماری روح. اچھا, ہر شے جو ہے کل شے یرجعو الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ زمین سے آنے والا زمین میں جائے گا, اور جو وہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا. یہ روح جو ہے ہمارے اس حیوانی جسم کے تلے دبی رہتی ہے, سسکتی رہتی ہے, ہماری توجہ ہی نہیں, بلکہ مر بھی جاتی ہے. جب روح مر گئی تو قرآن کہتا ہے یہ اموات غیر احیاء. یہ اے نبی, یہ ابو جہل اور ابو لہب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے؟ یہ زندہ نہیں, مردہ ہے. حیوان ابو جہل زندہ ہے, حیوان ابو لہب زندہ ہے, انسان ابو جہل مر چکا ہے, انسان ابو لہب مر چکا ہے. اولئک الانام بل ہم اضل. جن کی روح مر گئی ہے وہ حیوان ہے, نرے حیوان, نرے حیوان, بلکہ حیوانوں سے بدتر. حیوانوں کو تو پیدا ہی اس لیول پر کیا گیا تھا, اور انسان کو پیدا کیا گیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اگر یہ حیوان کی سطح پر آ گیا تو یہ حیوان سے بدتر ہے. اب روزے نے کیا کیا, آپ کی بہیمیت کو کچھ نہ کچھ کمزور کیا. چاہے روزہ دسمبر کا بھی ہو, شام کے وقت آ کر کچھ نہ کچھ نفاہت محسوس ہوتی ہے. گرمیوں کے روزے ہو تو ظاہر بات ہے وہ تو بہت ہی. اس سے کیا ہوگا, ریلیف ملے گا اس جسم کے, اس حیوانیت کے تحت دبی ہوئی, پسی ہوئی, سسکتی ہوئی روح کو. اگر وہ مر نہیں گئی, مر گئی ہے تو مقبرہ ہے, چلتا پھرتا تازیہ ہے انسان, اس کے اندر روح جو ہے وہ اس کے قلب میں دفن ہو چکی, مر چکی. لیکن اگر ہے کچھ زندہ, لیکن یہ کہ کوئی بے ہوش سی ہے بھوک سے, نقاہت سے, اور جیسے اس حیوانی وجود کی ساری غذا کہاں سے آتی ہے, جہاں سے یہ حیوانی وجود آیا, کہاں سے آتی؟ زمین سے آئے گا. زمین سے گندم کہاں سے آتی, چاول کہاں سے آتے ہیں, بکری کا گوشت کہاں سے آتا ہے؟ بکری نے کوئی گھاس پات کھایا ہے نہ پتے کھائے ہیں. تو اس کے لیے ریوائٹلائزیشن کے لیے, ریجوینیشن کے لیے, اس کے اندر دوبارہ طاقت پیدا کرنے کے لیے غذا زمین سے آئی, جہاں سے یہ خود آیا. اور اس روح کے لیے غذا آسمان سے آئی ہے قرآن مجید. روح امر رب, قرآن کلام رب, دونوں کا سورس ایک ہے. پنجابی میں کہتے ہیں گرائیں, ایک گاؤں کے رہنے والے. کسی کو آپ اگر کہیں آپ پیرس میں کسی سڑک پر گھوم رہے ہیں اور آپ کو کہیں دوسرے نظر آیا پاکستانی, آپ لبک کر اس کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح اس روح کا معاملہ کیا ہے, یہ قرآن کی طرف لبک کر جاتی. لیکن جان تو ہو اس میں, اسے تھوڑا سا اس کو تقویت تو دو, اسے ہوش تو آئے, پھر وہ قرآن کی طرف لپکے گی. اور قرآن کے ساتھ آپ لوگ شاید میری اس تعبیر کے انداز سے کچھ اختلاف بھی رکھیں, یہ روح انسانی قرآن کے ٹیون کے ساتھ رقص کرتی ہے. رقص کرتی. اور یہ اقبال نے کہا ہے, بہت خوب کہا ہے, ایک رقص جان ہے. تو رقاصا جو ہے وہ اپنے نسوانی حسن کا مظاہرہ کر رہی ہے. رقص جان, رقص تن, رقص تن, رقص تن در گردش آرد خاک را. آپ اگر اس رقص کو دیکھیں گے, آپ کا بھی خاکی وجود گردش میں آئے گا, آپ کے اندر شہوت جو ہے ابھرے گی. رقص تن در گردش آرد خاک را, خاکی وجود. رقص جان برہم جلد افلاک را, رقص جان روح کا رقص. یہ روح جو ہے اس کو قرآن مجید کی جو ہے اسی لیے میرے اسی کتاب سے میں ہے، حضور نے فرمایا اس کو اچھی آواز سے پڑھا کر، اگر تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو خوبصورت انداز لہن کے ساتھ قرآن پڑھو، جیسے لہن داؤدی تھا، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو غنا کے ساتھ عمدگی کے ساتھ اچھی آواز سے پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. زین القرآن بے اسواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو. ایک صحابی تھے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بہت سریلا گلا دیا تھا. حضور ایک روز رات کو جب گشت فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے کون کس حال میں ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، اسی نے دیکھا تھا آپ نے حضرت عمر بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. تو دوسرے روز پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، عمر تم بہت زور سے قرآن پڑھ رہے ہو، میں شیطان کو بھگا رہا تھا. تو حضرت ابو بکر سے پوچھا اور عرض کیا کہ میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے، اسے زور سے بول سنانے کی ضرورت نہیں. آپ نے دونوں کا ٹھیک ہے، لیکن اے ابو بکر تم ذرا بلند کرو اور اے عمر تم ذرا پست کرو. لیکن ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے، حضور کھڑے کافی دیر تک سنتے رہے. فجر میں ملاقات ہوئی تو فرمایا آبا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود، تمہیں تو اللہ نے ایک ساز عطا کیا ہے تمہارے گلے میں جو آل داوود کے سازوں میں. حضرت داوود جب حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پہاڑ وجد میں آتے تھے، پرندے ان کے ساتھ جو ہے آواز میں آواز ملا کر، تو حضرت داؤد کا لہن داؤدی مشہور ہے نا. تو قرآن مجید جو ہے یہ روح رقص میں آتی ہے، یقین ہوتا ہے میری روح اور اس قرآن کا منبع ایک ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے جب روح تقویت پاتی ہے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ رب ہے. جب روح کی تقویت پائے گی تو وہ اپنے رب کی طرف. ہم جب ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو پورے چھ سال ایک ہی ہم دعا پڑھتے رہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اور ایک جملہ مجھے سنایا تھا ایک بروہی صاحب نے، بڑا پیارا جملہ ہے کسی فلسفی کا، ہیڈ یو ناٹ نون می ان دی ویری بگننگ یو وڈ نیور ہیو سرچڈ فار می. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے بالکل ابتدا سے واقف نہ ہوتے تو مجھے کبھی تلاش نہ کرتے. یہ پہاڑوں میں کیوں جاتے رہے لوگ، یہ گواروں میں جا کر یہ گوتم بدھ کیا تلاش کرتا رہا، کس کو تلاش کرتا؟ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. عالم ارواح میں ہم سے اس نے اہم لیا تھا، لستو بربکم قالوا بلا، ہم سب تھے، عالم سے لے کر آخری انسان تک کی روح موجود تھی، اس وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا. وہ عہد ہماری فطرت کے اندر سب تھے، وہی عہد ہے جو لوگوں کو لیے پھرتا ہے جنگلوں کے اندر اور کہیں غاروں کے اندر اور کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر. حضور بھی تو آخر غار میں رہے نا، حضرت موسیٰ کا چلہ جو ہے وہ پہاڑ پر ہی ہوا تھا نا، کوہ طور پر. یہ سارا کام فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے اس کی رگیں جہاں سے بھی قریب تر ہیں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب اور جہاں، دیر اینڈ دین. اس سے بڑی فریڈم کوئی ہے کیا؟ صرف کعبے ہی میں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جہاں چاہو مانگو، جہاں چاہو، جب چاہو دعا مانگو. اب دعا فل عبادہ، حضور نے فرمایا عبادت کا جوہر دعا ہے، اب دعا ہو عبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لیکن دعا کا اثر کیا ہے؟ روح. اب آپ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، کتاب پڑھ کے رہے، دعا پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی یہ دعا پڑھنے کی شے نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی شے ہوتی. لیکن کیا یاد ہی نہیں کوئی دعا ہے؟ دعا تو دل سے نکلے. اقبال کا ایک لیکچر جو ہے ریکنسٹرکشن میں، میننگ آف پریئر ان اسلام، یہ جب علائے صغیر، چھوٹی خودی جو ہے میری خودی، انائے کبیر اللہ کی خودی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انانیت کبری، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔
یہ جب انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے، وہ ہے صلات۔ شدہ اتار لینا، تیزی سے پڑھ پڑھا کے نماز 17 رکعت پڑھ لی لیکن دل کی کوئی توجہ ہی نہیں، وہ نماز نہیں۔ ہاں فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے، لیکن نماز جسے کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین،
معراج المومنین اہل ایمان کے لیے معراج،
جیسے ہم کلام ہوئے حضور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شب معراج میں، ایسے ہی آپ ہم کلام ہو نماز کے اندر اللہ کے ساتھ۔ یہ ہم کلامی کی لذت اگر محسوس نہیں ہوئی، حاصل نہیں ہوئی، تو نماز کہاں۔
فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، لیکن اب اگلا ٹکڑا دیکھیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
انہیں بھی تو چاہیے کہ میری باتیں مانیں، یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتا، مجھ سے دعائیں مانگو اور میری بات سنو ہی نا، ون وے ٹریفک نہیں چلے گا۔
اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا،
اور یہاں تک کہا میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر اس سے بہت بڑی محفل میں،
ملے اعلیٰ کی محفل میں کرتا ہوں،
اور میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، لیکن دو طرفہ ہوگا۔
ان تنسر ہوا ینسر کم، تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے شیطانوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، وفاداری ہے، اور آتے ہو اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے، دفع ہو جاؤ، تمہاری کوئی دعا ہم نہیں سنیں گے۔ خود اسے نازلہ پڑھتے رہے ہم سکوت ڈھاکہ کے وقت، اللہ نے سنا؟ تم ان سے جنگ کرتے ہو، تمہارا سارا نظام معیشت سود کے اوپر مبنی ہے، اور تمہارا منہ ہے کہ تم آ کر ہم سے دعا کرو، دبا ہو جاؤ۔ ہر مین کے اندر رو رو کر لوگوں نے چیخیں مار مار کر دعائیں کی، اللہ نے تو نہیں سنی۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل چھوٹی سی چڑیا جیسی ایک سلطنت نے ادھر سے جھپٹا مارا، سینائی پینسولا لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیا، ادھر سے پورا ویسٹ بینک لے لیا، سنا اللہ نے کسی کی دعا کو؟ نہیں سنا۔ ہاں میرا بندہ میری طرف چل کر آتا تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا میں ہاتھ بھراتا ہوں،
لیکن تمہاری توجہ کسی اور طرف ہو اور میں تم پر اپنی رحمتیں نازل کروں۔
نتھنگ ڈوئنگ، نتھنگ ڈوئنگ، نتھنگ
ڈوئنگ۔ یہ 30-30 لاکھ آدمی حج کر کے آتے ہیں، کوئی عالم اسلام کو کوئی خیر ملتا ہے اس سے؟ برا نہ مانیے، میں حج کی نفی نہیں کر رہا، اگر ایک ایک بار سے میں نفی کرنا چاہتا ہوں،
بعض لوگوں نے ہر سال کا حج، ہر سال رمضان کا روبرا، قطعاً غیر مسنون ہے، یہ غیر مسنون ہے، یہ غیر مسنون۔ حضور نے کوئی عمرہ کیا مجھے بتائیے سوائے وہ عمرہ، عمرہ قضا سن 7 میں کیا ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت نہیں ہو سکا تھا، سن 8 میں فتح ہو گیا مکہ، کوئی عمرہ کیا؟ سن 9 میں کوئی عمرہ کیا؟ سن 10 میں کوئی عمرہ کیا؟ نہیں۔ تمہارا زور عمروں پہ ہے؟ حضور کا زور تھا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد پر، اس سے ہمارا سروکار کوئی نہیں۔ حضور نے تو حج نہیں کیا، 10 رمضان کو سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کوئی روک سکتا تھا آپ کو حج سے؟
نہیں کیا، بتائیے۔
سن 9 میں حج کا جو ہے گروپ بھیج دیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر، خود نہیں گئے، ایک ہی حج کیا حجت الوداع۔
دس از دی ریشیو پروپورشن، دس از دی ریشیو پروپورشن۔
اللہ چاہتا ہے تم سے جو اس رکوع کے بعد ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کے شیطانوں سے، اللہ کے بانیوں سے لڑو، ڈونٹ ایکسپٹ دس سسٹم، یہ تعلق کا نظام ہے، ڈونٹ ریکنسائل اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، یہ طاغوت کا نظام ہے، شیطانی نظام ہے سارا کا سارا. کہاں ہے اللہ کے احکام؟ کہاں ہے اللہ کی شریعت؟ کچھ بھی نہیں. اور آپ لگے ہوئے اپنے کاروبار پھیل رہے ہیں، اسی میں پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. تو میری بات بھی تو سنو نا. میں تو تم سے کہتا ہوں کہ جہاد اگر نہیں کرتے ہو تو تم جہنم سے نجات نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کاروبار بتاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. البتہ جہاد کے معنی قتال نہیں ہے، قتال علیحدہ ہے، جہاد علیحدہ. اس کو میرا کتاب چاہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت. لیکن اگر یہ جہاد آپ کی زندگی میں نہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دل میں ایمان اگر ہوگا تو عمل میں جہاد ہوگا لازماً. اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، یہ ریچولز ہیں تمہارے. رہ گئی رسم اگاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نمازیں ہیں، عمرے ہیں، حج ہیں، 30-30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں. جیسا گیا تھا حاجی پہلے ویسا ہی لوٹ کر آتا تھا. سودی کاروبار کرتا گیا تھا، آتے ہی فوراً کرتا. مجال ہے جو بال برابر فرق واقع ہو جائے اب حاجی کے اندر، اور مجال ہے کہ جو ہماری امت کے حالات میں کوئی فرق واقع ہو. بہرحال فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ بھی میری باتیں مانیں اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ فلاح اور کامیابی کی آخری منزل سے اب کنار ہو جائیں. اب جو بقیہ دو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت طویل ہے، اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر صرف ترجمہ کریں گے. کیونکہ پہلے مرتبہ روزہ حضور نے رکھوایا تھا یہود کی بنا پر، یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تم بھی رکھو، تو مسلمانوں کو گمان یہ رہا کہ روزے کی جو شرائط یہود کے ہاں ہے وہی ہمارے ہاں ہوگی. تفصیل سے کچھ آیا نہیں تھا. یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا جیسے ہی آپ سوئے، رات کو شام کو روزہ شروع، نہ کوئی سحری نہ رات میں کوئی مباشرت بیویوں کے ساتھ. وہ روزہ ساری رات ہو کر پھر سارا دن ہو کر اگلے دن غروب شمس پر روزہ ختم ہوگا. یہ ان کے روزے کے احکام تھے. تو صحابہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے لیے بھی یہی احکام ہوں. ابھی احکام آئے نہیں تھے، لیکن بعض ایسے لوگ تھے کہ جو رات کو صبر نہیں کر سکتے تھے اپنی بیویوں سے ہمدستی کرنے کے، لیکن اپنے دل میں ایک چبھن رہتی تھی کہ کام غلط کیا میں نے. اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ یہ سور کا ہے تو سور ہی کھا رہا ہے وہ، اور اگر کوئی شخص جو ہے سور کھا رہا ہے لیکن اس کو یہ بتایا گیا یہ بکری کا ہے تو وہ تو بکری کا کھا رہا ہے، وہ سور تو نہیں کھا رہا. تو چونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام غلط ہے رات کو، لہذا وہ پھر اس لیے آیا کنتم تختانون انفسکم، میں نے انڈر لائن کروایا تھا، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یہ دیکھیے انسان کا ضمیر، انسان کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے وہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے. اب جب یہ سارے احکام آئے ہیں تو کھول کر جو روزے کے احکام ہیں ابدی، وہ اب اس آیت میں دیے گئے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہمبستری اور مباشرت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہیں. جیسے میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہے، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، اور یہ بہترین تعبیر ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. تم سمجھ رہے تھے گناہ کا کام، حالانکہ گناہ کا کام نہیں تھا لیکن تم سمجھ رہے تھے، تو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، تمہیں معاف کر. فلانا باشرو ہننا، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں. اور تہو ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کو سمجھتے ہیں لوگ عام طور پر صرف اولاد ہے،
اصل میں تعلق زن و شوہر میں صرف اولاد مقصود نہیں، ایک تسکین بھی ہوتی ہے.
قرآن مجید میں جگہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تو اس تعلق کے اندر ایک تسکین ہے. تو جو بھی اللہ نے رکھا ہے اس کو حاصل کرو. رات کے اندر روزہ جو ہے غروب آفتاب کے ساتھ روزہ ختم ہو گیا، اس کے بعد رات بھر جو ہے کھانا پینا. اور اسی لیے پھر اس میں اب آگے سحری، یہود کے روزے میں کوئی سحری نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر میں، جس کو ہم پو پھٹنا کہتے ہیں، ایک سفید سی دھاری نمایاں ہو جاتی ہے. فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اسے کہتے ہیں پو پھٹنا. پو پھٹنے تک کھاؤ پیو سحری. اور اس سحری پر پھر اتنی تاکید کی گئی، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ہماری شریعت میں بہت سی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں سابقہ شریعت کے مقابلے. ان کے ہاں یوم سبت میں پورے دن کاروبار دنیاوی حرام تھا، ہمارے ہاں صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہونے تک حرام ہے، باقی صبح بھی شام بھی آپ کاروبار کر سکتے. ہاں تشویش ہے کہ زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں عبادت میں لگاؤ، لیکن فرض جو ہے حرام جو ہے وہ صرف اذان سے اور نماز کے ادا ہونے تک. پیدا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ ثم اتموا الصیام الى اللیل، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک. اب یہاں ایک بڑی فقہی بحث ہے کہ رات کا آغاز جو ہے، یہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ رات ذرا گہری سیاہ ہو جائے تب تک، اسی لیے ان کا روزہ افطار بعد میں ہوتا ہے. لیکن حضور نے روزے کے افطار میں بھی جلدی کرنے کی تاکید کی، اس وقت تک تمہارے اندر خیر رہے گا جب تک کہ تم افطار میں جلدی کرو. بعض لوگ جو ہے اپنے اسی تقویٰ کے حیضہ میں وہ دیر لگاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. بس غروب آفتاب ہمارے نزدیک اس کا مطلب جو ہے نائل رات کا آغاز ہے غروب آفتاب. بلا تو باشرون وانتم عاکفون فی المساجد، جب اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا آخری عشرے میں جو ہوتا ہے، جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کوئی مباشرت نہیں ہو سکتی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب تک نہ پھٹکو. اللہ کی حدود کے ساتھ کہیں تو آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو پامال نہ کرو، ان کے اوپر سے نہ گزر جاؤ، حرام نہ جاؤ. ایک جگہ یا بعض جگہ پر یہ آتا ہے فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. حضور نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے، ان لکل ملک حمل، پرانے زمانے میں ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی تھی، اس میں صرف بادشاہ کے گھوڑے یا اس کے اور مویشی جو ہیں وہ چرتے تھے، رعیت میں سے کسی کا کوئی بھیڑ بکری وہاں نہیں جا سکتی تھی. حضور نے فرمایا دیکھو بادشاہ اللہ کا کے جو حما ہے محفوظ چراگاہ، وہ اس کے محرمات ہیں جو چیزیں حرام کر دی. اب اگر کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا تو اس کا بڑا اندیشہ رہے گا کوئی بکری جو ہے چھلانگ مارے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، کوئی بھیڑ چلی جائے، لہذا دور رہو ذرا. تو اس لیے یہاں کہا فلا تقربوها، اللہ کی حدود ہے یہ، اب ان کی پابندی کرو. اب یہ ہے مستقل جو احکام ہیں صیام رمضان کے بارے میں کہ جو اس ایک آیت میں آ گئے. تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاته للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے. جب احکام واضح ہو گئے اب آپ بچ سکتے ہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی. آخری آیت کا تعلق پہلی آیت سے، بظاہر اس کا روزے رمضان سے کوئی تعلق ہے نہیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے پر مت کھاؤ. اگر آپ نے دھوکہ دے کر کوئی مال فروخت کیا تو حرام کھا رہے، جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کیا حرام کھا رہے، رشوت لی ہے حرام کھا رہے، رشوت دی ہے حرام کھا رہے. تو حرام مال آپس میں ایک دوسرے کی مال ہڑپ نہ کرو، اور نہ ہی اپنے مالوں کو ذریعہ بناؤ. بلم کہتے ہیں ڈول، ڈول آپ پانی میں ڈالتے ہیں کنویں میں تو پانی نکلتا ہے. اپنا مال حکام کو پہنچا کر، وہ جو کہا کرتے ہیں ڈالی بھیجی ہے، کچھ پیسے دیے ہیں، رشوت دیے، کس لیے دیے ہیں؟ یہ تاکلوا فریقا من اموال الناس من اسم، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ کو ہڑپ کر سکو.
کسی جج کو آپ نے رشوت دی ہے، کسی مجسٹریٹ کو رشوت دی ہے، کسی تحصیلدار کو رشوت دی ہے، کسی پٹواری کو رشوت دی ہے، یہ ساری رشوتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ آپ لوگوں کے حرام مال کھائیں. رشوت میں اصل میں یہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں، رشوت لینے والے کو نہیں. ہمارے یہاں اردو میں مستعمل راشی ہے، افسر بڑا راشی نہیں نہیں، راشی رشوت دینے والا، اصل مجرم رشوت دینے والا ہے. جو رشوت قبول کر رہا وہ بھی مجرم ہے، لیکن یہ کہ زیادہ بڑا جرم دینا ہے. دینے والا کوئی نہ کوئی، یا تو حکومت کی کسی پابندی سے بچنا چاہے گا، حکومت کا ٹیکس بچانا چاہے گا، کچھ اور کرے گا، وہ خود نے تشریح دیتا ہے. حکام کے منہ کو وہ حرام لگاتے ہیں، خود آدمی بناتے ہیں انہیں. راشی والمرتشی، مرتشی ہے رشوت کھانے والا، کرا ہوا فندار، دونوں کے دونوں ہاتھ کے اندر ہے. اب یہ کیوں کہا گیا؟ یہاں بڑی غور طلب بات ہے. پہلی آیت کیا تھی؟ روزہ فرض کیا گیا تم پر تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے؟ داڑھی کی لمبائی سے تقویٰ ناپیں گے؟ پائچے کی اونچائی سے تقویٰ ناپیں گے؟ نوافل اور عمرے ہر سال کے، یہ سے تقویٰ ہے. عقل حلال ہے اصل تقویٰ، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تقویٰ کا معیار عقل حلال، اور یہی سب سے مشکل کام، یہی سب سے مشکل. اور بس آخری بات کر رہا ہوں، روزے کی عظمت و فضیلت پر صفحہ 8 کی حدیث پڑھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، قال اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کلو عمل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ابن آدم کا ہر نیک عمل جو ہے اس کو دگنا چوگنا کیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. بدی کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنی کہ بدی کی ہے، لیکن نیکی کو اللہ 10 گنا کرے 700 گنا کرے. الا الصوم، قال اللہ تعالی سوائے روزے کے، فإنه لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یا ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، انا اجزا بھی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں. زکات کس کے لیے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ اللہ ہے علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر جو بھی استطاعت رکھتا ہو حج کرتا. یہ کیا بات ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں نے کہی بات بڑی کمزور سی بات ہے، کہ باقی ہر عبادت کے اندر ریا ہو سکتا ہے، روزے میں ریا نہیں. بالکل غلط. نماز اگر کوئی روزہ دکھانے کے لیے پڑھا تو نماز ہی پڑھتا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کرتا کہ نماز میں کھڑے ہو کر وہ کوئی عشقیہ گانے گانے شروع کر دے، لیکن دکھانے کے لیے پڑھ رہا. تو روزہ دکھانے کے لیے رکھ رہا ہے تو روزہ ہی رکھ رہا ہے نا. اور حدیث موجود ہے، من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روزے کی یہ شان کیوں؟ اس پر میرا کتاب چاہے مختصر ہے ذرا ثقیل، کیونکہ یہ فلسفے کی پھر وہ آخری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. دیکھیے، جو میں نے بتایا کہ ہمارا ایک وجود حیوانی ہے، مٹی سے آیا ہے مٹی میں جائے گا، ایک وجود روحانی ہے، امر ربی ہے، روزہ اس کے لیے ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری ذہنی غذا ہے، ہم بھول نہ جائیں. اقیم الصلاۃ ذکری، صدقہ خراب کرتے زکات دیتے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، لیکن روزہ روح کی خوراک ہے، روزے کے ذریعے سے روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اور روزہ قیام نہیں کر روح کو حیات تازہ دیتے ہیں. اور روح کون ہے؟
اللہ کا امر ہے. بلکہ بعض احادیث تو یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں, حدیث قدسی ہے یہ بھی, اگرچہ محدثین اس کو نہیں مانتے لیکن مفسرین نے مانا ہے,
لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن,
میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یوں سمجھئے کہ روح انسانی کا اور اللہ کی ذات کا تعلق کیا ہے. جیسے سورج کی کرن ہے,
کروڑہا میل آ گئی ہے سورج سے,
لیکن کیا سورج سے منقطع ہیں؟ سورج سے تعلق تو نہیں ٹوٹتا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے فزکس میں کہ یہ در حقیقت ایک پیرابولا بنا کر ہر کرن سورج کی واپس کرن کی طرف جانا چاہتی ہے, سورج کی طرف. ہاں درمیان میں کوئی شے آ گئی تو وہ اس کی رکاوٹ بن جائے گی, زمین میں آ گئی زمین نے جذب کر لی. اسی طرح روح بھی وہاں سے آئی ہے وہاں جانا چاہتی ہے, اپنے رب کی طرف توجہ کرنا چاہتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ, اس پر میں نے حقیقت انسان اور عظمت صوم کی اصل بنیاد کیا ہے, اس پر کتاب کیا ہے, یہ تین کتابیں جن کا کہ اس میں اشتہار ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور یہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام رمضان مبارک, یہ ایک سیٹ کی شکل میں یہاں لائے گئے ہیں جو حضرات بھی لینا چاہیں گے. آخر میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے واقعی مبارک بنا دے اور اس کی سعادتوں سے, اس کی برکات سے ہمیں بھرپور طریقے کے اوپر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں 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 دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہوگا وہ ایک لیفلیٹ کی شکل میں آپ کو مل جائے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے دورہ ترجمہ قرآن میں تو ایک کام کریں, رات کو تین گھنٹے بیٹھ کر اگلے دن جو سپارہ جو حصہ پڑھا جانے والا ہے قرآن کا اس کی تفسیر پڑھی, تاکہ اگلے دن جب آپ جا کر وہ 20 رکعت تراوی سنیں تو کچھ نہ کچھ ٹرکل ڈاؤن کرے نا آپ کے ذہن میں, آپ کے قلب پر اترے کچھ ترشو ہو. جیسے فوار پڑتی ہے نا تو زمین کے لیے وہ ہلکی بارش بہت مفید ہوتی ہے, بہت تیز بارش اتنی مفید نہیں ہوتی, ہلکی بارش. اسی طریقے سے قرآن کا ترشح ہو آپ پر, تو جو حضرات اس دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہو سکے اس کی لذت سے وہ واقف بھی ہیں اور بھی جو آئیں گے شامل ہو جائیں گے. ہمارے ہاں غالباً 10-15 جگہ پر تو یہ ہو رہا ہے, ہوگا انشاءاللہ آپ کے شہر میں, لیکن نہیں تو یہ ہے کہ آپ 20 طرح بھی پڑھ کے آ جائیے اس کے بعد 3 گھنٹے لگائیے, سن سے شب تو ہو جائے نا, تہائی شب تو ہو جائے کم سے کم, 12 گھنٹے کی رات, 12 گھنٹے کا دن آج کل ہے تو 4 گھنٹے تو لگائیں. تو اس سے یہ ہے کہ قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھ لے تاکہ اگلے روز تراوی میں وہ آپ کے ساتھ آپ کے قلب پر اترے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.